الحمد لله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ونحن في أحسن حال. اللهم أحل علينا شهر رمضان بالأمن والأمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। हम एक नए दिन के साथ, नए जज्बे, शौक और वलवले के साथ आज जादुल खैर की तीसरी नशिस्त में आप सबको खुश आमदेद कहते हैं। अल्लाह ताला हमें खूब खूब अजर कमाने वाला बना दे और हम कामयाब हों अल्लाह की रजा पाने वालों में, अल्लाह के कुर्ब पाने वालों में से हो जाएं, और अल्लाह ताला हमसे वो काम ले ले जो वो जिससे वो राजी होता है। आप सब अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए सब लोग। अगर वीजा इश्यू पे लिख रहे हैं तो मुझे वहां लॉग इन नहीं हो रहा, तो अभी आप लोग यहीं पर लिख दीजिए तो फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह अपनी एक्टिविटी की तरफ। तो सबसे पहले तो कल की जो एक्टिविटी थी, सब लोगों को कुछ अपने गोल सेट करने का मौका मिला? अल्हम्दुलिल्लाह। कल की हमारी एक्टिविटी थी रमजानुल मुबारक के गोल्स के बारे में, तो उम्मीद है कि आप सब लोग उस पर काम कर रहे होंगे और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसान करे। और आज हमारी जो एक्टिविटी है वो नमाज से मुतालिक है, मेरी नमाज। हम इतनी सारी चीजें सीख रहे हैं ना नमाज के बारे में, तो एक हदीस के साथ स्टार्ट करते हैं। बुखारी की एक हदीस है 527 के, वक्त पर अदा की हुई नमाज अल्लाह को तमाम आमाल में ज्यादा महत्व। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें अपनी नमाजों को बेहतर करने वाला बनाए और हमारे लिए आसान हो जाए, हम नमाजों को अहमियत देने लगे, नमाज वक्त पे पढ़ें और 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू हो जाए। राइट, तो नमाज के हवाले से हमारी एक्टिविटी ऐसी है कि हम अपनी नमाजों को चेक करेंगे कि क्या मैं अपनी नमाज का खास एहतमाम करती हूँ, क्या मैं नमाज को इस्लाम के सतून का दर्जा देती हूँ, पिलर्स ऑफ इस्लाम, राइट, और क्या मैं नमाज अव्वल वक्त में पढ़ती हूँ, क्या मेरी नमाज गुज़िश्ता सालों की नमाज से बेहतर है या नहीं, राइट, क्या मैंने कुरान का कुछ नया हिस्सा याद किया है नमाज में पढ़ने के लिए, राइट, और क्या मैं नमाज फजर को नींद पर फौकियत देती हूँ, क्या मैंने फराइज की नमाज के साथ साथ नवाफिल का भी शौक पैदा कर लिया है कि नहीं, राइट, और क्या मैं अपनी नमाज को तमाम मसरूफियात से ज्यादा अहमियत देती हूँ, क्या मैं अपने साथ साथ अपने बच्चों और घर वालों को भी नमाज की तरगीब दिलाती हूँ, क्या मेरी नमाज ऐसी है कि मैं वाकई अपने रब से, अल्लाह ताला से मुलाकात करती हूँ, ऐसी मुलाकात जिसके बाद शौक और बढ़ता है। क्या मैं नमाज के बाद अज़कार का एहतमाम करती हूँ? क्या अपना दिन नमाज के औकात के साथ ऑर्गेनाइज करती हूँ मैं? ऐसा तो नहीं है कि अभी नमाज का टाइम है और मैं घर से बाहर हूँ, राइट? और ऐसा तो नहीं है कि मगरिब की नमाज जा रही है और अभी मैं किसी और मसले में हूँ, किसी फोन कॉल पे हूँ या कहीं और बिजी हूँ, राइट? और फिर ये कि क्या मुझे सजदा और रुकू की कुछ और भी दुआएं याद हैं? क्योंकि जब आपको दुआएं याद होती हैं तो आपकी नमाज में खुशू बढ़ जाता है ना। तो और फिर क्या मेरी नमाज मुझे फहाशी और बुरे कामों से रोकती है? क्या मैं नमाज कायम करती हूँ? इस सोच के साथ अल्लाह ताला हम सबको इसी तौफीक दे और हम इस पे अमल करने वाले हो जाएं और अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। ये छोटे छोटे अमल हैं, हम में बहुत सारी कमियां हैं, हम अल्लाह ताला सिर्फ हमारी कोशिश देखते हैं। आज नियत कर लें, पता नहीं रमजान हम उसकी तैयारी तो कर रहे हैं, अल्लाह ताला हम सबको नसीब करे, लेकिन आपकी नियतों का अजर मिल जाएगा। अल्लाह ताला हमें रमजान तक पहुंचाए और हमारे अमलों को बेहतर कर दे और हमें हमारा जो इसको क्लिंस कर दे बिल्कुल, और बिल्कुल प्योर हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आप लोग सब लोग इस पे काम कर रहे होंगे इंशाल्लाह। अब हमारी अगली एक्टिविटी के बाद हमारी बारी आती है कुरान मेमोराइजेशन। तो कैसी चल रही है आप सबकी मेमोराइजेशन? याद हो रही है आयात? जल्दी जल्दी लिखिएगा। तो याद करने के हवाले से मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मुझे पता है कुछ लोगों को मुश्किल होती है, कुछ लोगों को लेसन ज्यादा भी लगता है, कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेहतरीन तरीका आपको बता दिया कि फजर की नमाज के बाद बार 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 पढ़ने से याद होता है, राइट? और एक चीज और कि कुछ मुश्किलात हमारी अपनी पैदा की हुई होती हैं, राइट? तो हम अल्लाह से दुआ करेंगे, लाजमी दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमारे लिए इसको आसान कर दें, और मुश्किल की आसानी के लिए अल्लाह ताला ने हमें एक जरिया बताया है और वो है सदका, राइट? कभी कभी होता है इंसान से कुछ काम नहीं हो पाते, राइट? मुश्किलात होती हैं, तो इसी नीयत के साथ कि अल्लाह ताला मेरी इन तमाम मुश्किलात को आसान कर दें, उसी के साथ आप सदका करें और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करेंगे। और फिर दूसरी चीज है इस्तग़फार। इस्तग़फार करेंगे तो अल्लाह ताला और भी बहुत सारे दरवाजे खोल देंगे हम सबके लिए। तो कुरान की खसूसियत के हवाले से एक हदीस है मेरे पास, ये है सही मुस्लिम की किताब फ़ज़ाइलुल कुरान से 1833 नंबर की हदीस है। और हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ने वाले की मिसाल उस ऊंट की तरह है जो बंधा हुआ हो, जब तक उसके मालिक ने उसका ख्याल रखा तब तक वो रुका रहा, और ज्यों ही उसे छोड़ दिया वो चला गया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसको मजबूती से थामने वाला बनाए और इसको हमारे दिल में उतार दे, आमीन। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा लेसन है आया नंबर 19 से 25 तक मेमोराइजेशन का, सूरह सजदा। तो आप लोग मेरे साथ साथ पढ़िएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहीम अलिफ الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى. فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. فيما كانوا فيه يختلفون. إن شاء الله جزاك الله خير. آية نمبر 19 to 25. الحمد لله. اب ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ کتاب الصیام کی طرف. ہمارا لیسن ہے لیسن نمبر 13 اینڈ 14. اچھے سے نوٹس لیجیے گا, دیکھتے ہیں ہمارے لیے آج کے لیسن میں کیا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.
اگلا باب دیکھیں گے. الاشیاء التی تفسد الصوم, روزے کو فاسد کرنے یا توڑنے والے امور. پہلا مسئلہ ہے روزے کے دوران جمع کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے, اس پر کفارہ بھی ہے اور قضا بھی ہے. دوسرا مسئلہ, روزے کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا یا 60 محتاجوں کا کھانا کھلانا, اور ان دونوں کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت روایت ہے. اس سے آپ کو اسلام کا حسن بھی دکھے گا اور کیسے معاملوں کو ٹیکل کیا جاتا ہے اس کو بھی آپ دیکھیں گے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے, ایک صحابی آئے اور کہنے لگے, اے اللہ کے رسول, میں ہلاک ہو گیا. آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا, میں روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں. ان کے اس لفظ پہ غور کیجئے گا کہ میں ہلاک ہو گیا ہوں. صحابہ کرام گناہ کو اپنے لیے ہلاکت سمجھتے تھے. اللہ کے نبی نے پوچھا, کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. نبی اکرم نے پھر دریافت کیا, کیا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں. آپ نے پوچھا, کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں, کیونکہ غریب تھے. آپ نے کہا, اچھا بیٹھ جاؤ. ذرا اللہ کے نبی کا اخلاق تو دیکھیے, کوئی تانا دیا, کوئی طنز, کوئی مذاق, کوئی بات, کوئی چھچوری بات, کچھ نہیں کی, خاموش کا بیٹھ جاؤ. نبی اکرم تھوڑی دیر رکے. ہم ابھی اسی حالت میں بیٹھے تھے کہ آپ کی خدمت میں ایک کھجوروں کا عرق ٹوکرا لایا گیا. عرق بڑے ٹوکرے کو کہا جاتا ہے. نبی اکرم نے فرمایا, مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا, میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا, یہ کھجوریں لے جا اور صدقہ کر دے. اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان اپنے پاس نہ بھی رقم رکھے کسی کفارے کی, تو کوئی دوسرا اس کو دے تو اس سے بھی وہ اس کا کفارہ دے سکتا ہے. اس نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں. آپ نے کہا, یہ کھجوریں لے جا اور صدقہ کر. اور اس نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, کیا صدقہ اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دوں؟ واللہ, مدینہ کی ساری آبادی میں میرے گھر سے زیادہ کوئی محتاج گھر نہیں. رسول اللہ ہنس دیے, یہاں تک کہ آپ کی داڑھے مبارک نظر آنے لگی. آپ نے فرمایا, اچھا جاؤ, اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اتنا پیارا دین کسی کا, گناہگار کو نہ کوئی شرمندگی دینی, نہ کوئی تانا دینا, بلکہ اس کو کھانا بھی مل گیا. اور لوگ بھی اللہ کے نبی سے کیسے اچھے اخلاق کی بات کرتے تھے. کوئی اور ہوتا تو ڈر دبک کے چلا جاتا کہ کہیں ڈانٹ نہ پڑ جائے. کوئی کہے گا, ایک تو غلط کام کیا اور ایک اوپر تم اب یہ باتیں کر رہے ہو. تو یہ دیکھیے کہ یہ ہے وہ ایک اچھے لیڈر کی خوبیاں, کہ اس کا روب بھی کیسا ہوتا تھا اور اللہ کے نبی کے ساتھ لوگ کمفرٹیبل بھی اپنے آپ کو کتنا فیل کرتے تھے. حالانکہ اللہ کے نبی نہ ڈانٹتے تھے نہ ڈپٹتے تھے, لیکن ان کی بات کا ایک اثر ایسا ہوتا تھا کہ لوگ خود بخود آپ سے محبت کرتے تھے. تو اس سے پھر بات سمجھ میں آ گئی کہ حالات کے مطابق پھر جیسے مختلف چیزیں ہوں گی وہ ایڈجسٹ کی جائیں گی. ایک اور دلیل ہے, سید بن مسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا, میں نے رمضان کا روزہ توڑ دیا. نبی اکرم نے اسے فرمایا, صدقہ کر, اللہ تعالی سے معافی مانگ اور روزے کی قضا ادا کر. اسے ابن ابی شیبہ نے مصنف میں روایت کیا. اب آپ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں روزہ ٹوٹنے کی ہیں. کسی وجہ سے بھی روزہ اگر ٹوٹا ہے تو پھر یہی ہے اس کا دلیل. جیسے شروع میں میں نے ذکر کیا نا کہ فرض روزہ رکھ کے اگر توڑتے ہیں تو پھر اس کا بھی یہی گناہ ہے. کیا یہی کفار ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا, آج کل وہ نہیں, پھر 2 ماہ کے روزے رکھنا, وہ نہیں تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا. جو بھی چیز تینوں میں سے ہو سکے اس کو کر لیا جائے تو بہرحال کفارہ تو ادا کرنا ہی ہوگا. قصدن یعنی ارادے سے قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا واجب ہے, خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. دلیل, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, جس روزے دار کو خود بخود قے آ جائے اس پر قضا نہیں, البتہ جو روزے دار قصدن قے لائے وہ قضا روزے رکھے. اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا. قصدن روزہ ٹوٹ جاتا ہے, قضا واجب ہے. اس سے آپ کے اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا جو ہمارے ہاں عموماً وومٹنگ کے بارے میں ہوتا ہے, تو وومٹ کی صورت میں خود بخود آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, خود آپ نے کی تو ٹوٹے گا. دیکھیے, ایک روح سمجھ لینا حکم کی, کہ جس کام میں آپ کی اپنی انوالومنٹ آ جاتی ہے نا, اس سے پھر وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب یہ خود ہی کہ آ گئی تو اس میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے, تو پھر اس میں روزہ انشاءاللہ نہیں ٹوٹتا. حیض یا نفاس شروع ہونے سے عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, روزے کی قضا ہے نماز کی نہیں. دلیل, ابو سعید خدری کہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے, اور عورتوں کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے. اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے. دوسری دلیل, حضرت ابو زناد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسنون اور شرعی احکام بسا اوقات رائے کے بالکل برعکس ہوتے ہیں, لیکن مسلمانوں پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے. انہی احکامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائضہ عورت روزوں کی قضا تو دے لیکن نماز کی قضا نہ دے. تو اس سے ہم نے دیکھا کہ پیریڈز کے یا نفاس کے ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہم یہاں پھر دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں اس بارے میں بھی جو غلط فہمیاں پیش کی جاتی ہیں, اور وہ کیا ہیں, کہ 12 بجے کے بعد اگر پیریڈز آتے ہیں تو روزہ قائم رکھیں گے اور پورا کریں گے, اور بعض دفعہ پیریڈز ختم ہو چکے ہوتے ہیں اور کئی کئی دن تک لوگ روزہ نہیں رکھتے, پوچھیں تو کیا, اور اس کے کئی عجیب و غریب سے عذر ہوتے ہیں کہ ابھی میں پاک نہیں ہوئی, ابھی میں نے اپنے آپ کو صاف نہیں کیا. تو اس پہ بات کھول کے سننے کی بات ہے, کیونکہ یہ فرائض میں سے ہے. جس طرح فرض نماز کا وقت آ جائے اور اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو اس کی قضا اس واجب ہے اور گناہ ہوگا, اسی طرح جب پیریڈز آ گئے, آپ مغرب کی نماز پہ وضو کے لیے گئے اور آپ نے دیکھا کہ آپ کو بلیڈنگ شروع ہو گئی, آپ کا روزہ ٹوٹ گیا, ثواب ملے گا, اللہ اجر ضائع نہیں کرتا, لیکن اس روزے کی آپ قضا بعد میں رکھیں گے. اور اگر آپ کا دل اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہے نا, فوراً باہر آئیں, 5 منٹ تھے, آپ فوراً 5 منٹ پہلے کھجور کھا لیں, اتنا بھی ویٹ نہ کریں کہ میں بعد میں کھولوں گی. بعض دفعہ ہم کچھ مسائل کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ جتنا مشکل میں پڑیں گے نا اتنا ہی ہمیں اجر ملے گا, ایسا نہیں ہوتا. اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے میں اجر ہے. ایک موقع پہ آپ نے صحابہ کرام کو کہا کہ سب نکل جائیں, کسی مہم پہ جا رہے تھے, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے نماز شروع کر دی. نماز پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرا تو پیچھے ایک صحابی کو دیکھا جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے کہا کہ تم نہیں ساتھ گئے؟ کہیں گے اللہ کے نبی میری سواری بڑی تیز ہے, تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے اجر سے کیوں محروم رہوں, میں بعد میں بھی نکلوں گا ان کے ساتھ مل جاؤں گا. آپ نے کہا کہ تم ان سے تو ملو گے لیکن اس اجر کو تم نہیں پا سکتے جو انہوں نے پا لیا. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت, بات ماننا اصل بات ہے. بندہ مومن تو ہر لمحے بے چین ہوتا ہے کہ کہاں میرے رب کا کوئی حکم آئے اور میں اس کو ماننے کو تیار ہو جاؤں. تو جس طرح مغرب سے کچھ عرصہ پہلے بھی اگر روزہ کھل گیا تو آپ کھول لیں گے, اسی طرح دوسری طرف بھی دیکھیے. اور یہ مسئلہ خاص طور پہ بچیوں کو نہیں معلوم ہوتے, جس کی وجہ سے کئی کئی روزے اپنے ضائع کیے جاتے ہیں. آپ پیریڈز سے تھے, اب آپ کے روزے ختم ہونے کا وقت ہے, پیریڈز کے ختم ہونے کا. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ رات تک آپ پاک نہیں ہوئے تھے لیکن امید ہے کہ آپ صبح تک پاک ہوں گے. آپ صبح اپنے آپ کو چیک کریں. صحابیات جو تھیں وہ روئی کے ساتھ دیکھا کرتی تھیں کہ وہ پاک ہوئی ہیں کہ نہیں, اور اس کی ایک علامت ہوتی ہے کہ ٹرانسپیرنسی آ جاتی ہے, جو بالکل یعنی ایک صاف ستھرا اپن ایک ٹرانسپیرنٹ چیز آتی ہے, تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کلین ہو گیا. اب فجر کا وقت ہے, آپ اٹھے, چیک کیجئے اپنے آپ کو, اگر ٹرانسپیرنٹ ہے, اب آپ نے غسل نہیں کیا ہوا, لیکن وہی حکم ادھر بھی طلاق ہوگا جو جنابت کا. آپ وضو کر کے سحری کھائیے اور اس کے بعد آپ پیریڈز کا غسل کر کے نماز پڑھیں گے, یہ چیز موجود ہے. یعنی اگر صبح فجر کی نماز تک آپ پاک ہو چکے تھے لیکن آپ نے غسل کا وقت نہیں ملا آپ کو, تو اس کے باوجود بھی آپ پھر بھی انشاءاللہ روزہ رکھیں گے. ہاں, فجر کے بعد آپ نے صبح تھوڑا سا دیکھا کچھ یعنی ابھی پاک نہیں تھے, تو پھر روزہ نہیں ہوگا. یعنی ایک لمحہ پہلے پاک ہو جائیں یا ایک لمحہ پہلے پیریڈ شروع ہو جائیں, دونوں صورت میں آپ کا روزہ پھر آپ کا کھل بھی جاتا ہے اور روزہ رکھنا فرض بھی ہوتا ہے. بلا وجہ اس کو دیر نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ روزوں کو ٹالنے کے لیے پھر کئی کئی دن شاور نہیں لیتے, یہ بھی ایک عجیب و غریب حالت ہے کہ پیریڈز ختم بھی ہو جاتے ہیں اور وہاں پھر کیا بات کہی جاتی ہے, نہیں ابھی میرے 6 دن پورے نہیں ہوئے. کسی حدیث میں کوئی 6 دن کا ذکر نہیں ہے. ہمارے کلچر میں ہو سکتا ہے ہو, لیکن دنیا کے کچھ ایسے خطے ہیں جہاں کی کھانا پینا اٹھان ایسی ہے کہ وہاں 2 دن ہوں گے, کہیں 8 دن بھی ہوں گے, کہیں 10 بھی ہیں, تو اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. جو ہی پیریڈ شروع ہوئے, بلیڈنگ آئی, روزہ ٹوٹ گیا یا آپ کی کیفیت شروع ہو گئی, جو ہی ختم ہوئی آپ پہ نماز فرض ہے. اگر کوئی کسی وجہ سے غسل ڈیلے کرتا ہے تو جو بیچ کی نمازیں وہ قضا کرے گا. یہاں ایک چونکہ یہ مسئلہ اہم ہے اس لیے میں ذکر ذرا تفصیل سے کر رہی ہوں کہ مثلا آپ دیکھیے کہ آپ کے پیریڈ ختم ہوئے, اب اس کا تعلق رمضان سے بھی ہے اور غیر رمضان سے بھی ہے. کیا کہ آپ پیریڈ سے پاک ہو گئے, اب آپ غسل کرنا چاہ رہے, فوراً کیجئے. جو ہی آپ پاک ہوئے اس کے بعد اگلی نماز آپ پہ فرض ہے. اگر کسی وجہ سے آپ نے ڈیلے کیا, مثلا اگر کوئی 11-12 بجے کے قریب پاک ہو گیا, کسی وجہ سے باہر تھا, گھر سے باہر, کہیں اسکول میں کالج میں, اب وہ نماز تک نہیں غسل کر سکی, گھر جائیں گے جب غسل کیا تو اب صرف عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے, ظہر بھی پڑھیں گے. اسی طرح بعض اوقات کسی انسان نے کوئی نماز چھوڑی ہوتی ہے, مثلا رات کا وتر چھوڑا ہوا ہے آپ نے کہ صبح پڑھیں گے, صبح جب آپ اٹھے آپ نے دیکھا آپ کو پیریڈ شروع ہو گئے, اب کیا کیا جائے گا؟ یا خدا نخواستہ کوئی فرض نماز کا وقت ہو چکا تھا اور آپ نے نہیں پڑھی, یہ سوچ کے کہ ابھی نماز کا وقت ہے, اور آپ نے بعد میں دیکھا تو پیریڈز ہو گیا, آپ کہتے ہیں چھٹ گئی نماز. نہیں, اگر اس نماز کے وقت کے اندر آپ کی چھٹی اور آپ نے نہیں پڑھی, جب آپ غسل کریں گے نا تو وہ آخری چھٹی ہوئی نماز پڑھیں گے. اسی طرح ایک اور چیز جو حفظ ما تقدم کے طور پہ علماء بتاتے ہیں, وہ کیا کہ جب آپ غسل کرتے ہیں تو اس کے بعد جب نماز پڑھیں گے نا, تو جو 2 نمازیں جمع ہو سکتی ہیں نا, اور وہ کون سی ہیں؟ ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء. اگر آپ عصر کے وقت پہ فارغ ہو کے شاور لے رہے ہیں تو آپ احتیاط کے تقاضے میں ظہر کی بھی پڑھیں, کیونکہ انسان کو نہیں پتا کہ میں نے واقعی ٹھیک چیک کیا کہ نہیں. کوئی ایک بالکل ڈیڈ لائن تو ہوتی نہیں ہے نا, ہلکا سوچتے ٹائم لگتا ہے نا, تو پھر پچھلی پڑھے. اسی طرح اگر کوئی عشاء کی نماز پہ فارغ ہوا اور غسل کرنا چاہ رہا ہے تو پھر وہ ساتھ مغرب کی بھی نماز پڑھے گا. یعنی ایک ایک نماز کا کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا, تو لہٰذا اس میں ڈیلے نہیں کرنا. پھر ایک اور بات جو تھوڑی سی یعنی پھر ذاتی سی ہو جاتی ہے, لیکن جو چیز ظاہر ہے کہ مطلب فائدے کی, اس کو ذکر کرنا چاہیے کہ جو پیریڈز کا غسل ہے یا کوئی دوسرا غسل ہے, اس کا غیر ضروری بالوں کی صفائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اپنی عادت کے مطابق اسی موقع پہ کرتے ہیں تاکہ مہینہ کے بعد مہینے کا حساب رہے, اچھی عادت ہے, کوئی بری بات نہیں. لیکن بعض خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ پاک بھی ہو گئی, غسل بھی کر لیا, اس کے باوجود نماز نہیں شروع کر پا رہی. کیا وجہ؟ جی ہم نے صفائی نہیں کی, ہم نے اپنے بال صاف نہیں کیے, ابھی یہ اسباب نہیں ہوئے, تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ نہیں کر سکے آپ کو نماز تو پڑھنی ہے. یعنی یہ چور دروازے ہیں جسے شیطان ہماری نمازوں کو چرا لیتا ہے. جی آپ کوئی سوال ہے؟ یہ سوال کرتی ہیں کہ کیا انسان اپنے جسم کے غیر ضروری بالوں کو صاف کرنے کے لیے بلیڈ یا ریزر یا کوئی کینچی لگا سکتا ہے؟ کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن مسنون عمل کیا ہے؟ صحابیات کا جو عمل تھا, نتف کہتے ہیں ایک لفظ کو, اکھاڑنا, یعنی بغلوں کے بال جو ہوتے ہیں, انڈر آرمز, اس کو اکھیڑتی تھی. یعنی آج کے دور میں آپ کہہ لیں کہ گلو یا گم یا ویکس کے ساتھ ہاتھوں سے اس کو کھینچ دینا, آسانی کے لیے آپ کہہ لیں کہ ویکس کرنا. اور اسی طرح جو انڈر لیگس کے بال ہوتے ہیں اس کو بھی, وہ کئی طریقے ہوتے ہیں, قدرتی طریقے ہیں, اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. درختوں میں سے کچھ ایسی چیزیں نکلتی ہیں جس کو گندا بروزہ کہتے تھے کچھ لوگ, تو اس کو بھی کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر آج کوئی اپنے لیے جو بھی طریقہ کرے, کوئی کریم ہے, کوئی ایسی سیفٹی ریزر ہے, کوئی حرج نہیں ہے. الگ بات ہے کہ نزاکت اور صفائی کا تقاضا یہی ہے کہ ایسی چیزیں نہ استعمال کرے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد پہ گروتھ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ اوور کنٹرول ہوتی ہے اور ہر وقت مطلب کنٹرول میں نہیں رہتی. پلس یہ کہ پھر اس سے ہر ہی وقت آپ کو کرنا پڑتا ہے. جو لوگ بچپن سے بچیوں کو یہ چیز سکھاتے ہیں, میں کہتی ہوں یہ ماں باپ مائیں بہت بڑا احسان کرتی ہیں. بعض مائیں ایسے موقع پہ بچیوں کو ٹرین نہیں کرتی اور وہ سہیلیوں سے سن سن کے عجیب و غریب حرکتیں کر لیتی ہیں اور بعد میں پھر ساری عمر روتی ہیں کہ ہم نے پہلی دفعہ کیوں کیا. یقین کریں اگر کوئی عورت اپنے جسم کو اس طرح کا کوئی ٹول نہ لگائے, نہ کریمنگ, آج کل آسان چیزیں نکل آئی ہیں, آپ سپرے کرتے ہیں اس کے تھوڑی دیر بال صاف ہو جاتے ہیں, لیکن آپ دیکھیے بعد میں کتنی عجیب و غریب قسم کی اس سے یعنی آپ کی گروتھ ہوتی ہے. سب سے بیسٹ تھنگ یہ ہے کہ آپ شروع سے ان کو نیچرل چیزوں پہ رکھیں. کوئی بھی طریقہ ہے اور آپ ایک دفعہ عادت ڈال دیتے ہیں اس کے بعد وہ چیز پھر بعد میں ہوتی نہیں. جو بچی شروع سے یہ طریقہ جانی جیسے آپ کو بتایا کہ ہاتھ سے کرنا, میں نے دیکھا بعض دیہاتوں میں لوگ راکھ سے کرتے ہیں صفائی, یعنی وہ سلپری سی ہوتی ہے ہاتھ کو لگا کے اس کو, جیسے اگر آپ اپنے ہاتھ سے بھی بال توڑیں تو آپ کو درد بھی نہیں اس سے ہوتی. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ چند سال 10-15 سال کے بعد بال تقریباً ختم ہو جاتے ہیں, پھر آپ نکلیں گے بھی بال تو اتنے سافٹ نکلیں گے اور وہ پھر جان چھٹ جاتی ہے. تو بہرحال یہ کہ شرن اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ جو بات ہے کہ عورت ایسا کرے گی تو اس کا جنازہ بھاری ہوگا, میں خود آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک وقت تھا کہ یہ تصور تھا کہ لوگ کہتے تھے اس کی ایسی عورت کی ڈیڈ باڈی میں چپکے سے کینچی رکھ دو. یہ کیسی, یہ کون سی شریعت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت دے. لوگ دیکھیں جہالت جو ہے نا یہ سب سے بڑا عذاب ہے, کتنی زندگی مشکل ہے. میں نے جب قرآن کو پڑھا جب حدیث کو پڑھا مجھے ایسا لگا کہ زندگی کے اوپر سے بوجھ اتر کے آپ کے کندھے ہلکے ہو گئے. ہم نے یہ انہی سارے معاملات میں دیکھے, شوہر بیوی کا معاملہ, غسل, کتنی عجیب و غریب چیزیں لوگوں نے اپنے کندھوں پہ رکھی ہے. تو ترس آنا چاہیے ہمیں لوگوں کی حالت پہ کہ لوگ کس طریقے سے یعنی دین کے نام پہ مشکل میں ہوتے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ کیا بیسٹ ایج ہوتی ہے کہ جس پہ ان بالوں کو ریموو کیا جائے؟ پیوبرٹی, اور جتنی جلدی شروع کر سکتے ہیں اتنا ہی بہتر ہے تاکہ یہ چیز رہے. لیکن بچیوں کو ذہنی طور پہ شروع سے بتائیں, کوئی نئی چیز تجربے کرنے اور ایسی چیزیں جو پڑھ کے ایڈز کو دیکھ کے, کوئی آپ کا جسم اتنی نازک چیز ہے کہ آپ اس پہ کوئی بھی چیز ایک دفعہ ایکسپیرئنس کرتے ہیں بعد میں وہ پھر آپ کو ہمیشہ ہی کرنا پڑتا ہے. تو یہ شادی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ پیوبرٹی سے ہے, بلکہ 40 دن کی ایک حد دی ہے کہ, اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو 10 خصائل فطرت, اس کو خصائل فطرت کہتے ہیں, یعنی انسان کی فطرت ہے کہ وہ پاک صاف رہے. جانور جو ہیں ان کے اندر ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں, اور آج انسان جب اسفل السافلین میں ہوتا ہے اور سارے جسم سے بال صاف کر لیے جاتے ہیں, لیکن کچھ کلچر ایسے ہیں کہ ایسی جگہوں سے بال صاف نہیں کرتے, مذہباً نہیں کرتے. تو یہ پھر وہی بات ہے کہ فطرت سے ہٹنا ہے, اور اس پہ ماؤں کو ٹرین کرنا چاہیے اور بچیوں کو اس میں کبھی نہیں شرمانا چاہیے. دوستوں سے تو یہ باتیں کرنے کی نہیں ہوتی, اس میں بھی ایک بندے کی پرائیویسی میٹر. ہم کسی سے یہ نہیں پوچھتے کہ میں ریسٹ روم میں جا کے کیسے استنجا کروں, تو یہ میٹر کم از کم فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنے کے نہیں ہوتے, اس سے پھر اور قباحتیں پیدا ہوتی ہیں. تو اس چیز سے اوائڈ کیا جائے, اور جو بھی نیچرل طریقہ استعمال کریں وہ سب سے ایزی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ اس میں کافی ہمارے لیے انفارمیشن تھی, اور اللہ کرے کہ ہم ان باتوں کو اپنے عمل کے لیے سیکھیں. ان باتوں کو پڑھنے کا مقصد یہ کہ عمل ہو. بعض چیزیں جب عمر کے ایک خاص حصے کے بعد پتہ چلتی ہیں تو انسان کو پھر تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ میں نے یہ بات پہلے کیوں نہ جانی. تو اللہ کرے کہ شعور کی عمر سے پہلے ہی ہم ان چیزوں کو لینے والے بن جائیں. نیا با سیام التتو, کہیں گے آپ کیسے کہتے ہیں؟ سیام التتو, نفلی روزے. تتو کہتے ہیں کسی کام کو خوشی سے کرنا. آپ دیکھیے کتنی خوبصورت روح ہے نا, اور میں اس لفظ کو بولتے ہوئے محسوس کر رہی تھی کہ ہمارے ہاں عموماً دین کے کام بھی اسپیشلی نمازوں کے ساتھ جو نفل بنائے ہوتے ہیں وہ یہ سوچ کے کر لیے جاتے ہیں کہ یہ کرنے ہیں, وی ہیو ٹو. ہاں, حالانکہ تتو کیا ہے؟ خوشی کا کام. اور یہ بات میں نے کیوں کہی کہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھتے ہوئے بچے رو رہے ہیں, کوئی مسئلہ ہے, کچھ کھانے پک رہے ہیں, 3 فرض پڑھتے ہیں, پھر 2 سنت پڑھتے ہیں, پھر 2 نفل پڑھتے ہیں. کیا کہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ 7 رکعت نماز لازم ہے, حالانکہ اس میں جو آخری 2 ہیں وہ نفل ہیں. اگر آپ کو اس وقت نہیں افورڈ کر پا رہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ توجہ نہیں ہوگی تو آپ اس کو بعد میں پڑھ لیں, تو وہ تتوو کا تصور ختم ہو جاتا ہے. تو عربک ٹرم سے ہوتی ہے نا یہ, ہماری ان کاموں کے کرنے میں اس کی روحانیت کو بھی قائم کرتی ہیں. تو چلیے دیکھتے ہیں رمضان کے بارے میں کہ نفلی روزوں میں کیا حکم ہے. نفلی روزے کی فضیلت. عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صام یوماً فی سبیل اللہ باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفاً. متفق علیہ. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے اللہ کی راہ میں 1 دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اور یہ کون سا روزہ؟ نفل روزہ. کیسے پتا چلا کہ یہ نفل روزے کی فضیلت ہے؟ وہ روایت یاد کیجئے کہ الصوم لی انا اجزی بی, کہ روزہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے, اس کا اجر میں دوں گا. انسانوں کے اعمال اجر کے اعتبار سے مختلف 7 قسم کے ہیں. کسی کا برابر بدلہ ملتا ہے, کسی کا 70 گنا, کسی کا کم زیادہ, لیکن روزہ وہ ہے فرض روزہ کہ جس کی جزا اللہ تعالیٰ دیں گے. نفل روزے کا یہ ثواب ہے کہ 70 سال کی مسافت محسوس کریں. آگ کو ذرا غور سے دیکھیں, صرف سٹوف کو چلا کے اس کے قریب انگلی کو کر کے دیکھیں کہ وہ آگ کیا ہے, اور یہ آگ تو کچھ بھی نہیں, وہ اس سے 70 گنا زیادہ ہے. اس آگ سے ایک روزہ میں اتنا دور کرتا ہے. کیا کبھی شعور سے ہم ایک دن بھی روزہ اس نیت سے رکھ سکتے ہیں کہ آج کا روزہ میں اس لیے رکھوں گی کہ یہ روزہ مجھے جہنم سے 70 سال دور کر دے گا؟ کریں گے کوشش؟ کسی بھی دن خاص طور پہ صرف اس نیت سے روزہ رکھیں کہ اللہ تو مجھے جہنم سے 70 سال دور کر دے, اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی زیادہ دور کرے. ہر سال کے شوال کے 6 روزے رکھنے کا ثواب عمر بھر کے روزے رکھنے کے برابر ہے. حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر ہر سال شوال میں بھی 6 روزے رکھے, اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. اسے مسلم, ابو داؤد, نسائی, ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا. شوال کے روزے کون سے ہیں؟ رمضان گزرنے کے بعد جو اگلا مہینہ آتا ہے وہ شوال کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت ہے. جب انسان ہر دن روزہ رکھنے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد اگر ایک دم روزے رکھنے چھوڑ دیے جائیں تو جسم کے لیے یہ تبدیلی بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے. جس طرح کسی دوا کو لینے سے پہلے تھوڑا تھوڑا شروع کیا جاتا ہے, پھر تھوڑا تھوڑا چھوڑا جاتا ہے, اسی طرح جو مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں شروع میں تھوڑا تھوڑا کر کے عادی کرتی ہیں, پھر پیتے ہیں, پھر جب چھوڑتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا چھڑاتی ہیں. یہ ہمارے دین کا حسن ہے, گریجویلٹی. شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے نفل روزے رکھتے نہیں دیکھا. میں اس کو بھی اس طرح سوچتی ہوں کہ جیسے یوز ٹو ہونے کے لیے, تاکہ عادت ہو جائے. ایک دم یہ نہ کہ روزہ رکھیں اور انسان فیٹی ہو جائے, کہ عادت ہی نہیں تھی ایک سال کے بعد رکھا. تو اسی طرح شوال کے 6 روزوں کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ ایک 6 روزے رکھے تو عمر بھر کے روزوں کا ثواب. وہ کیسے؟ روایت مسلم, ابو داؤد, نسائی اور ترمذی کی ہے. آپ دیکھیے کہ 6 روزے رکھے, اسلام میں ہر نیکی جو ہے نا وہ 10 گنا ہے, ٹھیک ہے. 30 روزے ہم رمضان میں رکھتے ہیں, 30 کو آپ ضرب دیں گے 10 سے, کیونکہ ہر نیکی لیسٹ 10 پہ جاتی ہے, تو 300 ہو گئے نا. یعنی جو 30 روزے رکھتا ہے اصل میں اس نے 300 دن روزے رکھے, اور پیچھے 6 لگا لیں گے تو 6 کو آپ ضرب دے دیں گے 10 سے, تو 360 ہو گئے. اور سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ تقریباً 365 دن ہوتے ہیں نا. تو گویا کہ 30 روزوں کے ساتھ 6 روزے ملا لیے جائیں تو قسامت دہر, جو حدیث کے لفظ آتے ہیں وہ کیا ہے کہ فکأنما صامت دہر, یہ وہ شخص کی طرح جس نے ہمیشہ ہی روزہ رکھا. اب اس کے بارے میں یہاں ڈیٹیلز نہیں ہیں, لیکن میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ ہم اپنے عمل کے لیے سنیں, اور انشاءاللہ اس رمضان کے بعد ہم شوال کے بھی 6 روزے رکھیں گے جو ہی ہم کو موقع ملے گا. پہلی بات یہ کہ اس کے لیے کوئی خاص دن مقرر نہیں ہے, صرف یکم شوال کو چھوڑ کے 2nd سے لے کے چاند نکلنے تک کسی بھی دن آپ اکٹھے 6 رکھ لیں. آپ 1 رکھیں, 2 نہ رکھیں, 2 رکھ لیں, 3 چھوڑ دیں, آپ ویکنڈز پہ رکھ لیں, ویکینڈ پہ رکھیں, اس پہ کوئی قباحت نہیں ہے. صرف 6 روزے پورے کرنے شرط ہیں, یہ ایک پہلی چیز ہے. ہمارے ہاں جو مین میڈ شریعت ہے نا بعض لوگوں کے دور میں, اس میں ایک بہت ہی معروف مسئلہ ہے کہ اگر عید کے اگلے دن نہیں رکھا تو پھر نہیں رکھ سکتے. تو آپ دیکھیے کہ اگر کسی کو اگلے دن رکھنا ہی نہ ہو تو اس نیکی سے محروم رہ جائے گا, یا بیمار ہو, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ فرض نہیں ہے, رکھیں گے تو بہت اجر ہے. تیسرا ایک سوال اس موضوع پہ عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہمارے فرض روزے ابھی چھٹے ہوئے ہمارے سر پہ, اور تقریباً 80% خواتین کے ہوتے ہوں گے, تو آپ وہ کیا کریں, پہلے وہ چھٹے ہوئے رکھیں یا یہ پہلے رکھیں؟ تو اس کے بارے میں دیکھیں دونوں چوائسیز موجود ہیں. اگر آپ احسن درجے پہ, آپ کو لگتا ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنے چھٹے ہوئے روزے بھی 5-6 رکھ لیں گی, پھر اس کے بعد یہ 6 رکھیں گی, تو بس عید کے بعد پہلے وہ رکھ لیں, تاکہ فرض ساقط ہو جائے، کیونکہ لوگ اس کے اوپر پھر مسئلہ بھی یہ پیش کیا جاتا ہے نا کہ 30 روزے کے بعد 6 کا بات ہے نا، تو پیریڈز کے چھٹے ہوئے تو چھٹے ہوئے تو وہ تو 30 نہیں ہوئے، تو بعض علماء اس شدت پہ بھی آتے ہیں کہ نہیں پہلے وہ پورے کریں گے پھر یہ 6 پورے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ رکھ لیں، کوئی کباہت نہیں ہے. لیکن دوسری بات کہ ان 6 کے پورا کرنے میں تو پورے سال کی آپشن ہے نا، لیکن یہ 6 رکھنے کے لیے صرف 1 مہینہ ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ رکھنے میں یہ چھٹ جائے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک عورت رکھے گی پھر اگلے شعبان کے مہینے میں پھر اس کے کچھ دن ایسے گزر جائیں گے کہ جس میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو پیچھے پھر اس کے پاس کوئی 20-25 ہی دن ہے، پھر عید کے ہنگامے یا شروع میں کچھ دن نہیں رکھتی تو بیچ میں پھر 15-20 دن بچتے ہیں. تو اگر آپ اس 15-20 میں کسی کے 10 چھٹ جاتے ہیں پیریڈز کے تو 6 ملا کے تو مشکل ہو جائے گا نا. تو اسلام آسانی کا دین ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم اپنے حیض کے چھٹے ہوئے روزے اگلے سال تک میں پورے کرتی تھی، ہم حدیث پڑھ چکے ہیں. تو اس صورت میں ٹھیک ہے، باقی رہ گئی وہ بات کہ 30 پورے ہوں گے تو یہ 6 کا اجر ہے پھر ہے، تو کوئی بات نہیں، جب وہ 30 پورے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی شان سے کیا مشکل ہے، وہ روزے اجر دینے میں نہیں تھکتا، تو اب یہ آپ کے اوپر ہے. اپنی ساتھ ہی ساتھ ذمہ داری پورا کرنا چاہ رہے ہیں، عادت چھوڑتی ہے، پیریڈز کے چھٹے ہوئے ساتھ ہی رکھ لیں. جیسے ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ پچھلے چھٹے ہوئے روزے اب رکھنے پڑیں گے نا، کتنے سال کے جمع ہوئے ہیں، تو اب رکھیں گے ساتھ ہی ساتھ ختم کریں، نہ لمبا کریں معاملے کو، کر لیں. اور آگے آپ دیکھیں دن بدن دن چھوٹے ہوں گے نا، سردیاں آ رہی ہیں، کتنے آسان ہے. تو آپ خاص طور پہ یہاں رہنے والے لوگ اپنے لیے ایک ڈیڈ لائن بنا لیں کہ دسمبر تک میں نے اپنے پچھلے روزے پورے کرنے ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ نومبر دسمبر میں تو دن بہت چھوٹے ہوتے ہوں گے نا. تو بہرحال شوال کے روزے جو ہیں پھر آپ وہ دونوں طرح سے کر سکتے ہیں، اور وہ نفل ہے، اس کے لیے سحری کھانا کوئی شرط نہیں، رکھیں گے کھائیں گے بہت اچھی بات ہے، برکت ہے. صبح اٹھ کے نیت کر لے کوئی حرج نہیں، کوئی بھی طریقہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہم وہ 6 چھٹے ہوئے اور یہ 6 کی اکٹھی نیت کر لیتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ بائی ون گیٹ ون فری والی جو عادت ہمارے ذہنوں میں آ گئی ہوئی ہے نا، کہ یعنی اپنا فائدہ بھی کر لیں اور اجر بھی ہے. تو اس پہ بھی سمجھ لیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وجہ دیکھیے، وہ 6 چھٹے ہوئے جو ہے نا وہ آپ کے فرض روزے ہیں، آپ کو رکھنے ہی پڑیں گے شیور شیور، لیکن یہ آپ کی مرضی ہے. تو فرض اور نفل کی نیت ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم نے ایک بات کی تھی کہ وہ جو 3 یگلی بھی حدیث میں آ رہا ہے، 13, 14, 15 کی، اور آپ کو مسئلہ بتایا گیا تھا کہ اگر آپ اپنے چھٹے ہوئے فرض روزے 13, 14, 15 یا پیر جمعرات کو رکھتے ہیں تو وہ ہو جاتے ہیں. فرق کیا ہے کہ شوال کے روزے کی ایک الگ سے سگنیفیکینس آ گئی، جیسے محرم کے 10 اور 11 کا یا 9 اور 10. اب یہ جو خاص اسپیسیفک ڈیز ہے نا، اس میں پھر آپ فرض روزے کی نیت آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ فرض کی نیت کر رہے ہیں کہ دوسری کی. بعض دفعہ یہ کہ آپ کی پچھلی زندگی کے ابھی چھٹے ہوئے بہت روزے ہیں، آپ کے سر پہ فرض ہی بہت سارے چپڑے ہوئے، تو آپ کہتے ہیں کہ اب پھر کیا میں یہ شوال کے 6 رکھوں یا پچھلے ہی فرض ہی پورے کرتی جاؤں؟ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے. تو دیکھیے کہ آپ کے اوپر ہے، اللہ نے کوئی سختی نہیں کی. آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ اجر پانا چاہتی ہیں، آپ کی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نہیں زیادہ اجر لے لیں اور انشاءاللہ پچھلے تو میرے اللہ تعالیٰ رکھوا دے گا، بڑے حوصلے کے لوگ ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں، یہ 6 دن رکھ لیں، ویسے بھی کون سا ہر وقت روزے سے رہتے ہیں نا، یہ 6 بھی رکھ لیں. اور وہ کچھ لوگ ذرا چھوٹی سوچ کے ہوتے ہیں، نہیں 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 پہلے وہ رکھ لوں اور یہ تو بات کی ہے، تو ٹھیک ہے آپ وہ نہ رکھیں یہ رکھ لیں. یہ ہر بندے کا ایک اپنا معاملہ ہے، ایک وقت میں 2 نیتیں نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے، اگلی دیکھتے ہیں. باقاعدگی سے ایام 20 یعنی چاند کی 13, 14, 15 تاریخ کے روزے رکھنے سے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. دلیل، حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیانی عرصے میں ہر ماہ 3 دن ایام 20 کے روزے رکھنا عمر بھر روزے رکھنے کے برابر ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. یہاں بھی دیکھیں وہی اصول آ گیا، ہر مہینے 3 رکھیں گے نا، ٹھیک ہے، اور سال کے کتنے مہینے ہیں؟ 12. تو 12 × 12 کو 3 سے کریں گے تو 36، اور 36 روزے پورے سال میں رکھے اور ان کو لیسٹ نیکی 10 ہے تو وہ 360 وہ بھی ہو گئے. یعنی کتنے ہمارے لیے موقع ہے نا اپنے نیکیوں کو بڑھانے کے لیے. سفر میں نفلی روزہ رکھنا جائز ہے. دلیل، حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا، کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر چاہو تو رکھو، چاہو تو نہ رکھو. اسے نسائی نے روایت کیا. جہاد یا حج کے سفر میں روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتے ہیں. اس کی دلیل پیچھے گزر چکی، مسئلہ نمبر 99 میں آئی تھی. سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، سوموار اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے سے ہوں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ اب یہ اعمال کے پیش کرنے کی بات ہے تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے اعمال مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ اعمال ڈیلی بیس پہ دو دفعہ جاتے ہیں، صبح فجر کے وقت اور عصر کے وقت۔ کچھ اعمال ہمارے ہفتے میں دو دفعہ جاتے ہیں، پیر اور جمعرات کو۔ اس طرح کچھ اعمال ہمارے شعبان کے مہینے میں جاتے ہیں، تاکہ پورا ریکٹ کیپ کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ہماری زبان میں جو لوگ بزنس اونرز ہوتے ہیں ان کو پتا ہے، کبھی کبھی وہ ڈیلی بیسس پہ منی بینک میں جمع کراتے ہیں، کبھی ویکلی پہ، کبھی اینولی۔ جتنا انسان کا دائرہ کار بڑھتا جاتا ہے اسی حساب سے ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ ہمارے روز جو دن ہے، یہ دو دن ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہماری نیکیاں یا ہماری بدیاں اوپر جاتی ہیں۔ ہمارے لیے اس میں عمل کی بات کیا ہے کہ خاص طور پہ پیر اور جمعرات کو سوچنا ہے کہ آج میرے عمل اللہ کے پاس جا رہے ہوں گے۔ سوچے کیا بھیجتے ہیں، ہمارے عملوں کی جو پٹاریاں وہاں جا کے کھلتی ہوں گی تو کیا کہا جاتا ہوگا، یہ کیا بھیجا ہے بندوں نے۔ ایسے جیسے آپ کسی کو گفٹ بھیجتے ہیں، اچھا گفٹ دیتے ہیں نا، تو آپ کا دل خوش ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں اچھا جب وہ کھولے گا نا تو پھر وہ خوش ہوگا، پھر مجھے خوشی سے فون کرے گا کہ مجھے بڑی اچھی چیز لگی۔ اور خراب چیز خدا نخواستہ کسی کو دیو تو دل دھڑکتا ہے۔ یہ جو ہماری نیکیاں ہیں نا، یہ تحفے ہیں۔ التحیات للہ، ہم نماز میں کہتے ہیں اللہ میری قولی فعلی مالی ساری باتیں تیرے لیے، اور تحیہ عربی میں تحفے کو کہتے ہیں۔ یہ گفٹس ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ چیزیں پیش کرتے ہیں۔ تو اگر ہم نے صحیح چیز پیش نہیں کی تو ہمارا کیا وہاں مقام ہوگا؟ ایک امام ہے، نام مجھے صحیح نہیں یاد ان کا اس وقت، امام تیمیہ تھے یا امام قیم تھے، کہتے ہیں کہ اے انسان تو غور کر، اللہ نے تو تجھے آج کتنی نعمتیں دی۔ اشارہ ہے کہ سورج چاند جو جو چیزیں انسان کی خدمت کے لیے آتی ہیں، اللہ نے تو تجھے اتنی پیاری نعمتیں دی، تو بتا کہ تو جواب میں کیسے عمل بھیج رہا ہے۔ اگر پیرللی کر لی جائے نا دونوں چیزیں، تو انسان واقعی اس چیز کو دیکھ سکتا ہے۔ یوم عرفہ یعنی نو ذوالحج کا ایک روزہ، ایک گزشتہ اور ایک آئندہ دو سال کے، یعنی دو سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے، جبکہ یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ گزشتہ ایک سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ دلیل، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کے روز کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک گزشتہ اور ایک آئندہ سال کے گناہ معاف فرمائیں گے، اور یوم عاشورہ کے روزے کے بدلے میں گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ کتنا آسان ہے، دو سال کے گناہ۔ اب دیکھیں کہ ایک گناہ انسان کو سر نہیں اٹھانے دیتا، اور کہاں پورے سال کے گناہ۔ تو اگر ان باتوں کو سنتے وقت ہم نیت بھی رکھیں اور دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں کثرت سے نفل روزے رکھنے کی توفیق دے۔ صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، حدیث آگے آ رہی ہے انشاءاللہ۔ رسول اکرم شعبان کے مہینے میں باقی سب مہینوں سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے رسول اللہ کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے روزے رکھتے نہیں دیکھا، نہ ہی شعبان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے دیکھا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اب دیکھیے کہ یہ جو چیز ہے، 15 شعبان کو روزہ رکھنے کی جو لوگوں نے ایک چیز رکھی ہے، تو اصل میں وہ جو ہے 15 شعبان جس کو لوگ شب برات کا روزہ کہتے ہیں، تو اس کی کوئی حدیث صحیح سنت میں نہیں پہنچتی۔ ہاں ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 کے حساب سے اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ رکھیں گے، کوئی حرام نہیں، لیکن اس کے لیے کوئی خود سے کوئی اجر سوچ کے، یا اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذات کرتے ہیں، اس پہ کافی زیادہ آپ کو اخباروں میں بھی آرٹیکلز ملتے ہیں، تو اس میں کوئی بھی حدیث صحیح درجے کی نہیں ہے۔ ہاں بس رینڈملی آپ شعبان میں زیادہ رکھیں، بلکہ اس میں بھی حکم یہ آتا ہے کہ پھر بالکل آخری دنوں میں پھر نہیں رکھنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ کہ ایسا نہ ہو کہ پھر انسان ویک ہو جائے اور وہ پھر آگے سے آگے، یعنی اس کے لیے مشکل ہو جائے باقی فرض روزے بھی رکھنا۔ نفلی روزہ رکھنے میں ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن روزہ رکھنے کا طریقہ سب سے افضل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھو۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر مجھ سے روزے کم کراتے رہے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھو، ایک دن ترک کرو، یہ افضل ترین روزے ہیں۔ میرے بھائی داؤد علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اور جو اس طرح روزہ رکھے اس کو صوم داؤدی کہتے ہیں، داؤد علیہ السلام کا روزہ. اللہ ہمیں توفیق دے. آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ جو اس طرح کے روزے رکھتے ہیں، اللہ کرے کہ ہم ان کو روکنے کی بجائے خود رکھنے والے بن جائیں، کیونکہ روزے سے انسان کے نفس میں بہت کنٹرول آتا ہے. محرم کے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں، جو اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل تہجد کی نماز ہے. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا. سوموار یعنی پیر منڈے کے روزے کی فضیلت. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اس دن میں پیدا کیا گیا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا. اسے مسلم نے روایت کیا. تو پیر کا دن ایک خاص دن ہے ان ساری چیزوں کی روشنی میں. ذی کے پہلے 9 روزے رکھنا مستحب ہے. یکم سے لے کے 9 ذی کے دن ہے، سارے دن بھی رکھ لیں بہت اچھی بات ہے، ایک دن رکھے دوسرے دن نہ رکھیں کوئی حرج نہیں، لیکن 10 کو تو عید ہوتی ہے نا ہم جانتے ہیں، لیکن شروع کے اور 9 ذی کا جو دن ہے اس دن ایک روزے کے دو، مطلب پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا اس میں وعدہ ہے. ہر ماہ کوئی سے 3 روزے رکھنا بھی مستحب ہے، یعنی بیچ کی 3 تاریخیں مس ہو گئیں کسی وجہ سے نہیں رکھ سکے تو کبھی بھی 3 روزے رکھ لیجئے. ہر ماہ کے پہلے سوموار اور پہلی دونوں جمعرات کے روزے رکھنا بھی آپ کا معمول تھا. سب باتوں کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کے پہلے 9 روزے اور یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، نیز ہر ماہ میں 3 روزے رکھتے، ایک روزہ ہر ماہ کے پہلے سوموار کو اور ہر ماہ کی پہلی 2 جمعرات کو ایک ایک روزہ. اسے نسائی نے روایت کیا. تو لہذا کوئی بھی چیز جو ہمیں سوٹ کرے اس کو ہم اس چیز میں دیکھ سکتے ہیں. نفلی روزے کی نیت دن میں زوال سے پہلے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو. نفلی روزے کی قضا واجب نہیں، نفلی عبادت میں اعتدال اور میانہ روی افضل ہے. صیام اربعین یعنی مسلسل 40 روزوں کا چلہ سنت رسول سے ثابت نہیں ہے. لوگ اس طرح شاید رکھتے ہوں گے اسی وجہ سے یہاں یہ بات آئی ہے، میں نے تو کبھی سنا نہیں، لیکن مائٹ بھی کچھ لوگ رکھے. یہ سنا ہوا ہے کہ نصارہ یعنی کرسچینز کے 40 روزے جو ہوتے ہیں تو اسی کی وجہ سے، یعنی یہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کی سنت سے کوئی سند نہیں ہے.
جزاک اللہ خیر استاذہ جی، الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ لوگوں کو سیکھنے کی ایک اور بہترین موقع ملا، تو کیا کیا سیکھا آپ لوگوں نے مجھے بتائیے کچھ پوائنٹس. تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں، کچھ نئی باتیں پتہ چلی نفلی روزوں سے متعلق. رائٹ، جلدی جلدی ٹائپ کیجئے گا. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ کیونکہ مجھے ویز آئی کیو پہ نظر نہیں آ رہا، مجھے پال ٹاک میں نظر آ رہا ہے. چلیے بتائیے کہ اگر قصدن کہہ کی جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر قصدن کہہ کی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی بالکل ٹوٹ جاتا ہے، اور اس پہ قضا بھی واجب ہے. جی بالکل. اور اگر خود بخود کہہ آ جائے تو روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ نہیں ٹوٹے گا، بالکل صحیح. اور اچھا، مغرب سے 10 منٹ پہلے کا وقت ہے، اور اگر آپ کو حیض آ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی جی بالکل. اور پھر اس کی قضا بھی ہے، رائٹ؟ جو آپ نے رکھا اس کا تو اجر اللہ تعالیٰ دے دیں گے، لیکن پھر آپ کو اس کو دوبارہ رکھنا پڑے گا. اوکے، تو نفلی روزوں کا شوق پیدا ہوا. اتنے خوبصورت استاذہ جی کا لیسن تھا، بہت پیارا، اور سارے اچھے اچھے مواقع ہمیں پتا چلے کس کس موقعوں پہ ہم نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، رائٹ. اور اللہ تعالی کے لیے، اللہ تعالی کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالی اسے 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کریں گے. تو نفلی روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، رائٹ. اور ہر سال کے شوال کے 6 روزے رکھنے کا ثواب عمر بھر کے روزے رکھنے کے برابر ہے، رائٹ. تو شوال کے روزے پہلے کبھی رکھے آپ لوگوں نے؟ رائٹ، کوشش کرتے ہیں وہ نفلی روزے رکھنے کی. جی الحمدللہ، الحمدللہ. تو مطلب ان کا بہت زیادہ ریوارڈ ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کو پانے والا بنائے. اور پھر جو ایام بیض ہوتے ہیں، اس میں جو چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ ہوتی ہے، اس میں بھی نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں، رائٹ. اور کیا سفر میں رکھ سکتے ہیں نفلی روزے؟ رکھ سکتے ہیں، جی بالکل. اور جو یوم عرفہ کا روزہ ہے، حج کے دن کا روزہ، حج کے دن کا روزہ کیسا ہے؟ اس کا کیا اجر ہے؟ نو ذی الحج کا ایک روزہ، ایک گزشتہ اور ایک آئندہ سال، یعنی 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے. بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے، بالکل. اور اسی طرح یوم عاشورہ، 10 محرم کا روزہ، گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے، رائٹ. اور پھر ہے کہ اور شابان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہوا کرتا تھا؟ جی، روزوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہوتا تھا؟ بہت روزے رکھتے تھے، ٹھیک ہے، کثرت سے روزے رکھتے تھے شابان کے مہینے میں. اور حضرت داؤد علیہ السلام کا کیا طریقہ تھا روزے کے حوالے سے؟ کس طرح کے روزے تھے ان کے؟ ایوری ادر ڈے، بالکل، ایک دن روزہ اور ایک دن بغیر روزہ کے، رائٹ. ایک دن چھوڑ کر، بالکل، الٹرنیٹ ڈیز، بالکل. اور اس کے علاوہ ویک ڈیز میں کون سے دن ہیں جن کی روزوں کی زیادہ فضیلت ہے؟ ویسے آپ نفی روزہ رکھنا چاہیں تو کون سا دن سب سے بہتر ہے؟ جی منڈے اینڈ تھرسڈے، بالکل صحیح. تو کیا 40 روزے اکٹھے رکھے جا سکتے ہیں؟ 40 دن کے روزے رکھ رہے ہیں، نہیں رکھ سکتے، رائٹ. اور آئی تھنک یہ کرسچنز کا کوئی طریقہ ہوتا تھا، ابھی بھی شاید ہے. تو صحیح ہے، الحمدللہ. اب ہم آگے بڑھتے ہیں، انشاءاللہ ہمارا اسی کو کنٹینیو کریں گے، کتاب الصوم. تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس آگے کیا ہے، انشاءاللہ. اچھے سے نوٹس لیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.
سیام الممنوع والمکروہ. اگلا باب دیکھتے ہیں، السیام الممنوع والمکروہ. ممنوع اور مکروہ روزے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزے رکھنا منع ہے. دلیل، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں،
میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز عید ادا کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ان دو دنوں کے روزے رکھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. پہلا دن جب تم اپنے روزے ختم کرو، دوسرا دن جب تم قربانی کا گوشت کھاتے ہو. روزے ختم کرو سے کیا مراد ہے؟ چاندگی اور عید الفطر، اور دوسرا عید الاضحیٰ. صرف جمعے کے روز دن کا روزہ رکھنا ہے. بعض لوگ عبادت سمجھتے ہوئے صرف جمعے کو اگر خالی روزہ ایک رکھیں اور اس کو یہ سوچیں کہ یہ بہت نیکی ہے کہ جمعے کا دن ہے، تو یہ چیز جو ہے مکروہ ہوگی. اگر کوئی شخص اپنے معمول کے مطابق جمعے کا روزہ رکھے تو جائز ہے، مگر اگر کوئی شخص ہر دوسرے یا تیسرے دن روزے رکھنے کا عادی ہے تو کسی دن جمعے کا روزہ آ جائے تو جائز ہے. دلیل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کی رات یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات کو قیام اللیل کے لیے مقرر نہ کرو، اور نہ جمعے کا دن روزے کے لیے مخصوص کرو. ہاں اگر کوئی شخص روزے رکھنے کا عادی ہو اور اس میں جمعہ آ جائے تو پھر جائز ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. دوسری دلیل، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، کوئی آدمی صرف جمعے کا روزہ نہ رکھے، اگر رکھنا چاہے تو ایک دن پہلا یا پچھلا ملا کر رکھے، یعنی جمعرات اور جمعہ، یا جمعہ اور ہفتہ. اسے بخاری نے روایت کیا. اب یہاں میں تھوڑی سی بات کروں کہ بعض لوگ جمعے کے دن کو خاص طور پہ عبادت سمجھ کے ایسے کام کرتے ہیں کہ آج جمعے کی رات ہے ہم کچھ پڑھ لیں، یا جمعہ ہے صبح میں کچھ کر لیں. بعض لوگ تسبیح نماز کو کرتے ہیں. اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو پہلی بات دیکھیے کہ جمعہ افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کے نبی نے بعض جگہ آتا ہے کہ جمعہ عید کی طرح، یعنی ایک مسلمان کو جمعے کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن آپ نے صرف اتنی ہی بات کہہ کے نہیں چھوڑ دیا، ہمیں جمعے کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتائی ہیں. انشاءاللہ نماز نبوی بک جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے ایک پورا ٹاپک ہے نماز جمعہ کے موضوع پہ. تو جو کام آپ نے بتا دیے وہ تو آپ کریں. اس کے علاوہ آپ کچھ کرتے ہیں، آپ کا اپنا عمل ہے، ٹھیک ہے، لیکن نہ کسی کو پابند کریں اور نہ خود کسی چیز پہ اپنے آپ کو پابند کریں. اور یہ نہ سوچیں کہ آج پڑھنا میرے لیے زیادہ، بس تسبیح نماز کی ہے. جس دن کبھی بھی پڑھیں گے یا جمعے کو پڑھیں گے یہ سیم ہے، ٹھیک ہے. ہاں، جمعے کے دن درود شریف کثرت سے پڑھنا، یا سورہ کہف کا پڑھنا، نماز جمعہ کا پڑھنا، غسل کرنا، اور کچھ اس طرح اپنے خوشبو کا اہتمام کرنا، ناخنوں کا کاٹنا، یہ مسنون ہے. تو جو بھی نیکی ہم کریں اس کو پھر وہ سنت کے دائرے کے اندر رہ کے کریں. اللہ تعالیٰ کیسے اسلام میں ہمارا فوکس کیا رکھتا ہے کہ اپنی مرضی سے کسی خاص دن کو خاص کر لینا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. سوم وصال، یعنی شام کے وقت روزہ افطار نہ کرنا اور کچھ کھائے پیئے بغیر اگلا روزہ شروع کر دینا مکروہ ہے. دلیل، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوم وصال سے منع فرمایا تو ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ تو سوم وصال رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا، تم میں کون مجھ جیسا ہے؟ میں تو رات کو سوتا بھی ہوں، تو مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. یعنی آپ کا عمل ایسا تھا، کبھی گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو کہتے نہیں میرا روزہ ہے. تو اگر آپ اس طرح کر سکتے تھے تو ہم کیوں نہ کریں؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے. اب یہ کون سے کھلانے تھے؟ اللہ تعالیٰ اسپرچولی، روحانی طور پہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور پلس اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگ جاتا ہے تو اس کی بھوک پیاس ویسے کم ہو جاتی ہے. اس سے یہ بھی مطلب ہے کہ جب زندگی میں ایک مقصد آ جاتا ہے تو جتنا مقصد بڑا ہوتا جاتا ہے اتنا آپ کی اپنی ذات پہ لگنے والا وقت جو ہے وہ مختصر ہوتا جاتا ہے. کھانا پینا پھر انجوائمنٹ کے لیے نہیں رہتا، بلکہ وہ صرف ایک ضرورت کے تحت ہو جاتا ہے کہ جس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسان کھاتا ہے. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا تھا، اس سے مراد کوئی غلط نہ سمجھے، کیونکہ بعض لوگوں نے پھر اس سے بھی تصوف کی طرف گئے، اور انسانوں نے میں بھی کچھ لوگوں نے اس چیز کے دعوے کیے کہ اب فلاں کو تو کھانے کی ضرورت ہی نہیں، اور اس کو اس طرح کی باتیں. ٹھیک ہے، انسان میں بھوک تو لگتی ہے، لیکن جب آپ مصروف ہوتے ہیں، آپ کی زندگی میں ایک مقصد ہوتا ہے، تو پھر وہ بھوک اتنی اہم نہیں ہوتی. اور آپ ازما کے دیکھیں، جب آپ ذہنی طور پہ خالی ہوتے ہیں نا، سارا دن کھانے کا خیال آئے گا، یہ کھا لو، اب وہ کھا لیا تو مرچیں لگی، اب میٹھا کھا لو، میٹھا کھا لیا تو منہ میٹھا ہو گیا، اب چائے پی لو، چائے پی تو اب پتا چلا کہ یہ پانی بہت پی لیا، اور ایک کھیل چلتا ہی رہتا ہے. فارغ لوگ زیادہ کھاتے ہیں، جنگ کھاتے رہتے ہیں. با مقصد انسان ایک موقع پہ کھائے گا اور دیٹس اٹ، پھر اس کو کئی گھنٹے تک کسی چیز کے کھانے کی ضرورت نہیں رہتی. اگلی بات، رمضان شروع ہونے سے پہلے استقبال کے طور پر روزے رکھنا منع ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے گزشتہ معمول کے مطابق روزے رکھتا چلا آ رہا ہے اور وہ دن اتفاقاً رمضان سے ایک یا دو روز پہلے آ گیا تو کوئی حرج نہیں۔ دلیل: ابو ہریرہ کہتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، رمضان سے ایک یا دو روز پہلے کوئی آدمی روزہ نہ رکھے، البتہ وہ جو شخص اپنے معمول کے مطابق روزے رکھتا چلا رہا ہے وہ رکھ سکتا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ تو خاص طور پہ نہیں رکھنے، اس کو بعض لوگ سلامی روزہ کہتے ہیں، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسلسل روزے رکھنا منع ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، اے عبداللہ، مجھے خبر ملی کہ تم ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے رسول، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ایسا مت کرو، روزہ رکھو بھی، ترک بھی کرو، رات کو قیام بھی کرو اور آرام بھی کرو۔ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے۔ جس نے مسلسل روزے رکھے اس کا کوئی روزہ نہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ کتنا پیارا ہے ہمارا دین، سونے کو بھی عبادت کہتا ہے، بیوی کے ساتھ سونے کو بھی عبادت کہتا ہے، کھانا کھانے کو بھی عبادت کہتا ہے۔ اس لیے ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے یہ سوچ کے کہ شادی نہ کرنا نیکی ہے، نہیں۔ اور آج میں دیکھتی ہوں کہ یہ ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے، پتہ نہیں دنیا کے رنگ میں بڑھتا جا رہا ہے یا دین سمجھ کے نہیں لوگ شادی کرنا پسند کرتے، حالانکہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ تو انسان ہر کام میں ایک تناسب رکھے اور نہ ایک حد پہ جائے نہ دوسری پہ جائے۔ ایام تشریق 11، 12، 13 ذوالحج کے روزے رکھنا منع ہے، البتہ جو حاجی قربانی نہ دے سکے وہ منا میں ایام تشریق کے روزے رکھ سکتا ہے۔ دلیل: حضرت عائشہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ ایام تشریق میں کسی آدمی کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی سوائے اس حاجی کے جو قربانی دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ بخاری نے روایت کیا، اور وہ قربانی نہ دینے والی بات قرآن پاک کی ایک آیت میں آتی ہے، لیکن ان دنوں میں روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ اب آپ دیکھیں، یہ عید کے دن کہلاتے ہیں نا ہمارے یہاں، 11 عید کا دوسرا دن ہوتا ہے، 12 تیسرا، اور عید چوتھا جو ہوتا ہے دن وہ 13 ذوالحج کا، اور یہی وہ دن جس میں قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ عموماً ہمارے ہاں تو یہ تصور ہے نا کہ عید کے تیسرے دن تک قربانی ہوتی ہے، حالانکہ چوتھے دن کو صبح کے وقت میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ حاجی کو عرفات میں 9 ذوالحج یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھنا منع ہے، حالانکہ عام لوگ اسے روزہ رکھ رہے ہیں اور کیا اجر پا رہے ہیں؟ ایک دن میں 2 سال کے گناہوں کی معافی۔ لیکن جو حاجی ہے وہ نہیں رکھے گا، کیونکہ 9 ذوالحج کا دن سب سے بھاری دن ہوتا ہے حج والوں پہ۔ اسی دن لوگ عرفات میں جاتے ہیں اور بہت زیادہ ایک ازدحام اور گرمی کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، لوگوں نے عرفہ کے دن نبی اکرم کے روزے میں شک کیا، یعنی ان کو لگا کہ آپ روزے سے ہیں، تو انہوں نے یعنی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے پاس دودھ بھیجا، آپ نے اس پیالے سے دودھ پیا۔ اس وقت آپ میدان کے موقف میں کھڑے تھے، یعنی کھڑے ہونے کی جگہ، اور لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ کتنا پیارا انداز ہے، یہ نہیں پوچھا آپ روزے سے، آپ کا روزہ سچی بتائیں، قسم سے بتائیں، جھوٹ نہ بولیں، سچ نہیں کریں۔ کسی کا بھی روزہ آسمان ہے نا، تو اس کے لیے آپ یہ طریقہ اختیار کریں، کوئی ایسا عمل پیش کر دیں کہ جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ روزہ ہوگا تو وہ خود ہی نہیں کریں گے، یا اس خام کو نہیں کھانا چاہیں گے، پینا نہیں چاہیں گے، تو لہٰذا پتا چلے گا۔ دودھ بھیجا، نہیں پیا تو سمجھ گئے روزہ، آپ پی لیا تو سمجھ گئے کہ روزہ کھل گیا۔ تو یہ حکمت انسان کو اپنی عملی زندگی میں بھی انشاءاللہ فائدہ دیتی ہے۔ نصف شعبان کے بعد روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ دلیل: ابو ہریرہ کہتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، جب نصف شعبان باقی رہ جائے یعنی رمضان سے پہلے 15 دن تک، تو نفلی روزہ نہ رکھو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا، اور اس پہ ہم بات کر چکے کہ اس کی حکمت کیا ہے، کہ اس کے بعد پھر انسان انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں روزے رکھنے کے لیے تیار ہوگا۔ اگلا مسئلہ ہے، عورت کا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا منع ہے۔ دلیل: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر سوائے رمضان کے روز نفلی روزہ نہ رکھے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ نفلی روزہ عورت شوہر کی موجودگی میں اس کی مرضی کے بغیر نہیں رکھ سکتی۔ یہاں لفظ غور کیجئے گا، شوہر کی موجودگی میں، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے۔ اس میں ایک حکمت ہے۔ اب ایک مرد رہتا ہی باہر ہے، جاب کے سلسلے میں کہیں ہیں، کاروبار کے سلسلے میں ہیں، کسی کو ملنے گیا ہے، اب بیگم پیچھے اکیلی ہیں، اب روزہ رکھنا چاہتی ہیں تو کہ میاں کو فون کریں گی، ای میل کریں گی، اجازت نامہ لیں گی، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیے کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے مطابق احکامات دیے ہیں۔ ایک عورت نفلی روزے سے ہے، شوہر کا روزہ نہیں ہے اور رمضان کے دن بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ شوہر کے دل میں کسی وقت عورت کے لیے خواہش پیدا ہو۔ اب بیوی کا اگر روزہ ہے اور مرد اس کو اس روزے کو توڑنے پہ مجبور کرتا ہے، تو اگر اس میں باہمی افہام و تفہیم یعنی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت اگر عورت روزے کے بارے میں پہلے پوچھ لیتی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر شوہر کہہ دے کہ تم نہیں رکھو یا آج خاص طور پہ نہ رکھو تو پھر عورت نہیں رکھے گی، رہے گی بات مرد دور ہے پھر کوئی حرج نہیں۔ پھر ایک اگلا مسئلہ ہے کہ ہر روزے کے لیے پوچھے، ہر دن پوچھے، مثلا کوئی عورتیں ہیں ان کی عادت ہے پیر جمعرات کا رکھنے کی یا کوئی اور اپنے پچھلے چھٹے ہوئے یا وٹ ایور، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بالکل وہی معاملہ ہے کہ جیسے گھروں میں انتظامات چلتے ہیں نا، شوہر مرد بیویوں کو کچھ رقم دے دیتے ہیں خرچ کی، اب بیوی ہر ڈالر یا ہر کرون خرچ کرنے سے پہلے پوچھتی تو نہیں ہے نا، کر لیتے ہیں خرچ، اوور آل پتا ہوتا ہے کہ آپ نے اس مہینے میں اتنا خرچ کیا، یہ ضرورت ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ تو جہاں شوہر اور بیوی میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، تو وہاں پھر انسان اس طرح کی باتیں بڑے آرام سے منواتا ہے۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کام نہیں کرنا وہ شوہر کے ذمہ لگا دے، ایسے ہی ہے نا، کہ رکھنا تو بہت چاہتے ہیں میاں نہیں کہتے، تو میاں بےچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ آپ دیکھیے، مطلب ہنسی مجھے اس لیے آئی کہ دو باتیں یاد آ گئیں۔ ایک موقع پہ اس طرح کی کوئی بات ہو رہی تھی خواتین میں، قرآن کی کلاس ہی کی بات تھی، تو مرد بھی سائڈ پہ ہوں گے یا عورتیں بھی ہوں گی، کچھ اس طرح کی کہانی تھی۔ تو بیویوں میں سے کسی نے کہا کہ بڑا دل چاہتا ہے قرآن کی کلاس لینے کا، بس میاں نہیں اجازت دیتے نا۔ تو وہ بات ادھر سے میاں کے کان میں پڑ گئی، تو وہاں وہ زور سے بولے، کہیں گے جھوٹ نہ بولو، تم نے جانا تم نے خود نہیں ہوتا اور میرے نام پہ ڈالتے ہو۔ تو میں تو اکثر یہ سوچتی ہوں کہ بہت ساری بیویاں مردوں کو ہی آگے کر کے جنت میں جانا چاہتی ہیں کہ ان کے نام پہ لگا دیں۔ اچھا یہاں یہ بات آ گئی۔ اب دوسری چیز یہ جو ہے کہ بیوی کو حکم ہے کہ شوہر کی مرضی سے نہ رکھے، لیکن اس کا اپوزٹ کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا شوہر بھی بیوی سے پوچھ کے رکھے؟ تو یعنی میرے ہسبینڈ جو ہے نا، الحمد للہ اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف ہے، لیکن وہ نفل روزوں ہے، ان کا جیسے ایک محبت ہے، وہ مجھے کہتے ہیں تمہیں پڑھانے کا شوق ہے تو مجھے روزوں کا، اور ہماری ڈیل اسی طرح ہوتی ہیں کہ آپ مجھے پڑھانے سے نہ روکیں تو میں آپ کو روزے سے نہیں روکوں۔ تو اب میں نے کبھی نہ رکھنا ہونا تو میں کبھی ایسے سوچتی، میں کہتی ہوں سچی آپ مجھے ایک دفعہ بھی کہیں نا کہ تم نہ رکھو تو میں نہ رکھوں گی، یا کبھی میرا دل ہو کہ یہ نہ رکھیں، کوئی ایسا وقت ہے، موقع ہے، کام ہے، یا تو یہ رکھیں تو میں ان کو کھلوانے کی کوشش کروں، تو اس وقت میں یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھیں میں آپ کو اتنا کہہ رہی ہوں کہ آپ کھول لیں، آپ نہیں کھول رہے، تو اگر آپ مجھے تو ایک دفعہ کہیں گے تو میں فوراً دوں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کیوں کہوں گا، میں تو تمہیں کبھی نہیں کہوں گا نا۔ تو آپ دیکھیے کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ، محبت سے یہ زندگی کے معاملات جو ہوتے بڑے پیارے ہونے چاہیے، خاص طور پہ شوہر بیوی کا تعلق جو وہ دوستوں کی طرح ہو، جولی ہو، ہنس ہنسی مذاق والے ہو، یہ نہیں کہ اب آپ دین پہ آ گئے اور آپ کے ماتھے سے تیوری ہی نہ جاری ہوں۔ مجھے نہیں پتا آپ کے گھر کے کیا حالات ہیں، لیکن عموماً جب عورتیں قرآن کی طرف آتی ہیں نا تو بس وہ اللہ والیاں بنتی ہیں، تو وہ پھر شوہر والیاں کم ہی بنتی ہیں۔ تو ہنسی مذاق، خوشی ہنسی سے، جہاں ان کو غصہ آئے آپ کے کسی کام پہ تو ہنس دیجیے، اسمائل دے دیں، پھر کیا۔ ان کا سوال ہے کہ فرض روزے جو شوہر سے پوچھنا چاہیے، تو پھر وہی بات کہوں گی کہ عورت کے اندر اتنی سمجھ ہوتی ہے، فرض روزہ چھوٹا ہوا ہے یعنی کہ آج ہی رکھا جائے، کسی بھی دن میں رکھ رہے ہیں نا، تو اسی طرح فرض بھی وہ کسی دن میں رکھ رہے ہیں، اور میرے لیے بیوی کے اندر اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ کس دن مجھے ضرورت پڑ سکتی ہے روزہ نہ رکھنے کی اور کس دن نہیں پڑ سکتی۔ تو باہمی افہام و تفہیم ہے، نفل رکھا ہوا کھول سکتے ہیں، ہاں فرض رکھا ہوا تو پوچھ سکتے ہیں احتیاطاً، کوئی ہمارا کہیں جانے کا پلان تو نہیں، کوئی اس طرح تو نہیں، وٹ ایور، یعنی تھوڑی سی میرا خیال ہے۔ اور دیکھیں جب نارمل لائف ہوتی ہے نا، فلموں والی لائف نہیں کہہ رہی، جب نارمل لائف ہوتی ہے نا تو لوگ ایک دوسرے کے لیے بہت قربانیاں دینے کو تیار ہیں، اور وہ جو اگر موویز میں ہے تو پھر تو وہ ہیرو ہیروئن کے پیچھے بھاگتا ہے، نہ کوئی شوہر سارا دن بیوی کے پیچھے بھاگتا ہے اور نہ کوئی بیوی اتنی پارے گا کہ وہ شوہر کو ہر وقت لفٹ کرائے، یہ تو ایک بس آتے ہیں۔ لیکن اللہ نے حق دے دیا، اختیار دے دیا، اور شوہروں کے لیے بھی ایک چیز بہت زیادہ میرے لیے تسلی کی ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اکثر شوہروں کو ایک یہ حدیث اور کوئی ہو نہ ہو، یعنی اپنے مزاج کی حدیثیں یاد رکھتے ہیں نا، تو پوری شریعت نہیں پڑھتے تو وہ چیدہ چیدہ ایک اور مطلب وہ سلیکٹو کورس کرتے ہیں حدیثوں کا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آپ لوگ یعنی خود اپنے معاملات کو، جتنا آپ کا دین کی طرف آنے کے بعد اپنے گھر والوں سے اچھا تعلق ہوگا نا، اتنا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دین کے لیے کام کرنے کی اجازت زیادہ ملے گی۔ یا یہ ہمارے ایٹیچیوڈ، ہمارے رویے ہوتے ہیں کہ جو مردوں کو دور کر دیتے ہیں. یقین کریں ہم دین کی طرف آئے نا، ہمارا ایٹیچیوڈ، ہمارا گھر میں رویہ دکھے. آپ لوگ خواتین ہیں، آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہروں کے ساتھ، گھر میں اگر کوئی بزرگ ہیں ان کے ساتھ، آپ کے بچی ہیں، آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اتنی واضح تبدیلی ان کو دکھے جس میں آپ قرآن سے جڑی ہیں کہ وہ خود ہی کہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ دوبارہ کب جا رہی ہیں. اور اگر ہمارے رویے سے ہو جاتے ہیں تو وہ چیز جو ہے وہ پھر مشکل کی سبب ہوتی ہے. شروع میں مشکلیں آتی ہیں، پھر آسان ہو جاتی ہیں الحمدللہ. صرف عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ ہے. 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم دو دن کے روزے رکھنے چاہیے. دلیل، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ نے عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، 10 محرم تو یہود اور نصارہ کے نزدیک بڑی عظمت کا دن ہے. آپ نے فرمایا، اچھا، آئندہ سال ہم انشاءاللہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اسے مسلم نے روایت کیا. 10 کو کیوں رکھا؟ کیونکہ جب مسلمان مدینہ میں آئے تو جو یہود وہاں پہلے سے موجود تھے وہ روزہ رکھتے تھے. پوچھا کیوں؟ کہا، آج کے دن فرعون پر بنی اسرائیل کو غلبہ ملا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، تو شکرانے کا روزہ ہے. تو آپ نے کہا، اچھا، تو پھر تو تم سے زیادہ ہم موسیٰ سے محبت رکھتے ہیں اور ان سے نسبت ہے، اگلے سال ہم بھی رکھیں گے، لیکن مماثلت سے بچنے کے لیے 7-10 کا ملائیں گے یا 11 کا ملائیں گے. کتنی ہی باتیں اس ایک حدیث میں غور کرنے کی. پہلی بات ہے کہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا کہ اگلے سال آپ زندہ ہوں گے کہ نہیں. اس طرح ہم میں سے بھی کسی کو نہیں پتا کہ اگلے سال ہم زندہ ہوں گے کہ نہیں. دوسری بات اس میں ہمیں پتہ چلی، اور وہ کیا، کہ اللہ کے نبی نان مسلمز کی مماثلت پسند نہیں کرتے تھے، ایون عبادت میں. یعنی ایون جو نفل روزہ ہے کوئی بری چیز تو نہیں تھی نا، تو پھر باقی چیزوں میں مشابہت کی کہاں گنجائش رہ جاتی ہے. صرف ہفتے کے دن روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے. حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ اپنی بہن سما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، ہفتے کا روزہ سوائے فرض روزے کے نہ رکھو. اگر کھانے کو اور کوئی چیز نہ ملے تو انگور کی لکڑی یا کسی درخت کی چھال ہی چبا لو. اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہفتہ اہل کتاب کی عید ہے. جیسے ہمارے لیے جمعہ ہے میں، تو اس طرح کرسچنز کے لیے ہفتہ، انہوں نے جیوز کے لیے ہفتہ تھا، انہوں نے جو چوز کیا تھا تو اسی لیے منع کیا. تو اگر آپ دونوں کو جمع کریں تو جمعہ اور ہفتہ دونوں ملا کے ہم رکھ سکتے ہیں. خالی جمعہ نہ رکھیں، خالی ہفتہ نہ رکھیں، یا ادھر سے پیر اور جمعہ رکھ سکتے ہیں. اسی طرح اگر ہفتے کا رکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی اور روزہ رکھیں. یعنی مراد ہے کہ اس کو ایک اسپیشل عبادت کا دن بنا کے کوئی نیکی کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. اکف کہاں سے لفظ؟ اکفا سے، عین کافا. اکفا کہتے ہیں جم کے بیٹھنا، اور اسلامی ٹرمنالوجیز میں اعتکاف سے مراد ہے کہ عبادت کے حصول کے لیے ایک خاص وقت تک کسی جگہ پہ رکنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں. اور خاص طور پہ جب یہ رمضان کے لیے آتا ہے تو یہ مسنون اعتکاف کی صورت میں بنتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ ہے اور اس کی مدت 10 دن ہے. سنت تو پتہ ہی ہے سب کو. مؤکدہ کا کیا مطلب ہے؟ جس کی تاکید کی گئی. اکدہ یا عقیدو سے روٹ کے اندر جایا کریں تو آپ کو اردو خود مچا دے گی انشاءاللہ. مؤکدہ تاکید سے. کفایہ کیا ہے؟ کہ اگر کسی علاقے میں کوئی ایک شخص بھی رکھ لیتا ہے تو ساری بستی کی طرف سے اس کا گناہ ساکت ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی بستی میں کوئی ایک بھی نہیں رکھتا یا وہ کام نہیں کرتا تو اس کے لیے پھر کیا ہوگا کہ ساری بستی گناہ گار ہوگی. ہر مسلمان کو رمضان المبارک میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے. دلیل، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر سال رمضان میں ایک بار قرآن پڑھا جاتا. جس سال آپ نے وفات پائی آپ کے سامنے 2 بار قرآن مجید ختم کیا گیا. اس طرح ہر سال آپ 10 دن کا اعتکاف فرماتے، لیکن جس سال آپ نے وفات پائی اس سال 20 یوم کا اعتکاف فرمایا. اسے بخاری نے روایت کیا. یعنی آخری 10 دن آپ رہتے، اور یہ جو قرآن پاک کا دور کرتے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوتا تھا، اور جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہوتا اتنا ہی پھر آپ پڑھتے. یہی سنت آپ سب کے سامنے بھی آ رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس نیت سے اب کریں گے کہ اللہ کے نبی کی یہ سنت تھی. قرآن تو ہم پڑھیں گے، لیکن نیت تھوڑی سی بدل لے ساتھ ہی کہ چونکہ اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے تو ہم بھی کریں گے. آگے دیکھتے ہیں. اعتکاف کے لیے فجر کی نماز کے بعد اعتکاف کی جگہ بیٹھنا مسنون ہے. دلیل: عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی جب اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ کرتے تو فجر کی نماز پڑھ کر معتکف میں داخل ہوتے. معتکف اعتکاف کی جگہ, یعنی وہ حجرہ یا وہ کمرہ جہاں پہ انسان بیٹھتا ہے. اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا. اس کا اصل حکم کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جب 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے تو جو فرسٹ تاک رات آتی ہے نا, 21ویں رات, وہ رات سے شروع ہوتا ہے یہ اور چاند دیکھنے تک ہوتا ہے, یا 9 دن کا ہوتا ہے یا 10 کا. اس کے لیے حکم کیا ہے کہ رات کو مغرب کی نماز کے بعد جو اس کے قریب انسان مسجد میں چلا جائے وہ رات مسجد میں عبادت کرے, اور مطلب پہلی تاک رات مسجد میں گزارے 21ویں, اور اس کے بعد پھر یعنی 20واں روزہ جس دن ہوگا اسے نصر کے بعد اگر انسان مسجد میں چلا جائے جہاں اعتکاف کرنا ہے, پھر وہاں سب اپنی افطاری تراوی رات کو دوسروں کے ساتھ یا اکیلے قیام کر کے عبادت میں گزارے, اور اس کے بعد پھر جو اس کا حجرہ ہے وہاں داخل ہو. لیکن اگر کوئی یہ نہیں کر پاتا تو پھر 21ویں روزے کی جو فجر ہے اس وقت پھر اعتکاف کی جگہ میں داخل ہونا لازمی ہو جاتا ہے اگر کوئی مسنون اعتکاف کر رہا ہے, اور اگر ویسے کہ کچھ بھی دن کا اعتکاف ہے تو پھر اور بات ہے. اعتکاف کرنے والے کی بیوی ملاقات کے لیے آ سکتی ہے, اور اعتکاف کرنے والا بیوی کو گھر تک چھوڑنے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے. دلیل: حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ اعتکاف میں تھے, میں رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی اور باتیں کرتی رہی, واپس جانے کے لیے اٹھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑنے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. یعنی کبھی کوئی ایسی مجبوری ہو, بیوی لی ہیں یا جانا چاہتی ہیں تو چھوڑ سکتے ہیں. ہمارے ہاں یہ جو اعتکاف کے اندر ایک خود ساختہ بات بن گئی ہے کہ آسمان نہ دیکھے, اور میں نے خود لوگوں کو دیکھا کہ مسجد میں اگر اعتکاف کرتے ہیں نا تو ریسٹ رومز تو آپ ظاہر ہے پریئنگ روم کے ساتھ نہیں ہوں گے, بیچ میں کھلے آسمان سے گزرنا پڑتا ہے, تو سر پہ بڑے بڑے رومال رکھ کے نا یوں گزر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے امبریلا کی طرح کہ کہیں آسمان نہ دکھے. دیکھیے اسلام میں کوئی ایسی حرکتیں نہیں ہیں جس کی کوئی دلیل ہی نہ ملے, اور انسان باہر جا سکتا ہے. یہ اگلی بات پڑھیں, پھر اس میں کچھ بات ہوئی تو آپ سے بھی شیئر کروں گی کہ مردوں کو اعتکاف مسجد ہی میں کرنا چاہیے. رمضان میں اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے. حالت اعتکاف میں بیمار پرسی کے لیے جانا, جنازے میں شریک ہونا, بیوی سے مجامعت کرنا, بشری تقاضوں کے بغیر اعتکاف کی جگہ سے باہر جانا منع ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اعتکاف کرنے والے کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ بیمار پرسی کو نہ جائے, جنازے میں شریک نہ ہو, بیوی کو نہ چھوئے اور نہ اسے مجامعت کرے. اعتکاف کی جگہ سے ایسے ضروری کام یعنی قضاء حاجت, فرض غسل وغیرہ کے بغیر نہ نکلے, جس کے بغیر چارہ نہ ہو. اعتکاف روزے کے ساتھ ہوتا ہے اور جامع مسجد میں ہوتا ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. اگلی بات, عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے. دلیل: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا آخری عشرہ 21 سے 30 رمضان المبارک تک اعتکاف فرمایا کرتے تھے, یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی, آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا. اسے مسلم روایت کیا. اور آخری مسئلہ اس بارے میں, اگر کسی کو اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہ آ سکیں تو جتنے دن میسر ہوں اتنے دنوں کا ہی اعتکاف کر لینا چاہیے, حتیٰ کہ ایک رات کا اعتکاف بھی درست ہے. دلیل: عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے نبی اکرم سے پوچھا, میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی, پوری کروں یا نہ کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو. اسے بخاری نے روایت کیا. یہ پورا باب ہوا. اس میں آپ دیکھیے کہ اعتکاف کی بات ہوئی, آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہو سکتے ہیں, میں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات جواب دوں گی. کہ پہلی بات تو وہی ہے کہ عورت کر سکتی ہے, بالکل کر سکتی ہے, فرض نہیں ہے. جیسے مرد کو ثواب ہے ویسے عورت کو ثواب ہے. کتنے دن کا کرے, 10 کا کرے, کم کا کرے؟ تو اعتکاف کی دو قسمیں, ایک ہے مسنون اعتکاف اور ایک ہے غیر مسنون اعتکاف. مسنون کیا ہے؟ رمضان کے آخری 10 دن. طریقہ کیا ہے؟ 21ویں سے لے کے چاند دکھنے تک, 9 بھی ہو سکتے ہیں, 10 بھی ہو سکتے ہیں. غیر مسنون کے لیے کوئی وقت, کوئی جگہ, کچھ بھی نہیں. ایون رمضان اور غیر رمضان میں کر سکتے ہیں. آپ گھر میں تھے, آپ فارغ تھے، آپ نے کہا میں کچھ عبادت کروں گی، چلے میں کچھ پڑھوں گی، کچھ ظہر سے عصر کا اعتکاف کر لیں، عصر سے مغرب کا کر لیں، آدھے گھنٹے کا کر لیں، نیت کر لیں اتنی دیر میں بیٹھنا ہے، پھر اس میں کوئی دنیاوی مشغلے اور اس طرح کے کام نہ ہو، انشاءاللہ اعتکاف ہے. آپ کلاس میں بیٹھتے ہیں، آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، مقصد کیا کہ جم کے بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے، باقی بات رہ گئی کہ عورتوں کو اعتکاف کرنا ہے اور مردوں کو بھی کرنا ہے. تو جو مسنون اور جو مستحب طریقہ ہے وہ یہ کہ عورت بھی مسجد میں اعتکاف کرے گی. گھر میں کوئی کرتی ہے تو پھر وہ دوسرے درجے کا درجہ شروع ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں، تو پہلی کوشش کیا ہوگی؟ مسجد میں ہو، کیونکہ مسجد میں جو ماحول بنتا ہے وہ ماحول گھر میں نہیں بنتا، اور وہ پھر مسنون ہوگا اور وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ ہوگا. آپ ایسا کہہ لیں کہ ایک ایکسیلنسی کا ہے اور ایک گڈ بیٹر کا درد ہے، ایک تھرڈ درد کا اور ایک فرسٹ کا ہے. تو بیسٹ آپشن، فرسٹ تھنگ کیا ہونی چاہیے کہ عورت مسجد نہیں کرے، اور یہی مسنون ہے. اور اعتکاف کا تعلق ہی مسجد سے کیوں؟ کہ قرآن پاک میں جہاں بھی ذکر آتا ہے وہ انتما کے فون فل مساجد، کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی حجرے لگائے تھے مسجد میں، حالانکہ حضرت عائشہ کا گھر بالکل ساتھ ہے، آج تو بالکل مسجد کے اندر ہے نا، اس کے باوجود وہ اپنے لیے حجرے لگاتی تھی مسجد کے اندر. تو بہرحال یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اس میں بہت تشدد کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر عورت بیٹھی اسی نیت سے کہ میں رمضان کے آخر تک کروں گی، پیریڈز ہو گئے تو اٹھ جائے، ختم، اس کا اعتکاف ختم. نہیں شرم آتی ہے، لوگوں کو پتہ چلے گا. تو پہلی بات ہے کہ پہلے اتنی مشہوری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے یہاں یہ بھی ایک رسم بن گئی، کوئی اعتکاف بیٹھتا ہے پھر لوگ جاتے ہیں، جوڑے دیتے ہیں، کھانے پکاتے ہیں. میں کہتی ہوں ہمیں لوگ نماز پڑھنے پہ کیوں نہیں دیتے؟ کوئی حج پہ جا رہا ہے، لوگ اس کو بادام دے رہے ہیں، لوگ اس کو کپڑے دے رہے ہیں، کچھ بوجھ ڈال رہے ہیں کہ اب جب تم بھی آؤ گے تو شاید کچھ لے کے آؤ گے. روزہ رکھنے پہ ہمیں کوئی کچھ نہیں دیتا ہے، حج کرے کوئی تو حج ہی بن گیا، تو روزہ رکھیں تو ہم روزہ رکھنے کے لیے سائمہ میں کیوں نہیں کہتے؟ یعنی یہ ہماری ٹریڈیشنز ہیں. تو اسلام میں ایسا کوئی تعلق نہیں. اٹھ دیں، آپ گناہ گار تو نہیں ہونا چاہتے نا دوسروں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے. پہلے بھی سوچ کے رکھے، جو بیٹھے وہ سوچ کے دیکھے کہ اس کی پیریڈس کی ڈیٹ تو نہیں ہے. تو اس کے مسائل، لیلۃ القدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے. دلیل، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بڑا ہی بد نصیب ہے. دلیل، انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. نیز فرمایا، لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے. لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرنی چاہیے. دلیل، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت، رسول اللہ نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے یعنی 10 دن کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو. اسے بخاری نے روایت کیا. رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے. رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا مسنون ہے. دلیل، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، رمضان کے آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں کی نسبت عبادت میں زیادہ کوشش فرماتے تھے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. دوسری دلیل، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو رسول اللہ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. آخری عشرے کی تمام راتوں میں جاگنے کی فرصت نہ پانے والوں کے لیے لیلۃ القدر کا بھرپور ثواب حاصل کرنے کے لیے 2 اہم احادیث. پہلی حدیث، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز تراویح با جماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جائے گا. سبحان اللہ، فجر اور عشاء جماعت سے پڑھ لے. اگلی روایت، عثمان بن عفان کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے عشاء کی نماز ادا با جماعت ادا کی اس نے گویا نصف شب قیام کیا، اور جس نے نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا ساری رات کا قیام کیا. اسے مسلم نے روایت کیا. آپ دیکھیے کہ یہ وہ نیکیاں جو ہر دن ہو سکتی ہیں نا. جماعت کی نماز بندے کی عام عبادت کو بری رات کو عبادت بناتی ہے. اعتکاف کا شوق رکھنے والے لوگ کتنے زیادہ ہوں گے, لیکن عام دنوں میں جماعت کے ساتھ جو دونوں نمازیں پڑھنے والے لوگ کتنے ہیں. اگر دیکھا جائے تو اس طرح تو ہر رات کو انسان اپنے لیے اجر لے سکتا ہے, فجر اور عشاء جماعت سے پڑھ کے. عورتیں بھی اہتمام کر سکتی ہیں, گھر میں پڑھ لیں, دو خواتین ہیں تو مل کے پڑھ لیجئے, بچوں کو ساتھ ملا کے پڑھ لیں, نیت ہی کر لیں کہ رات ہوتا تو میں جماعت سے پڑھتی, تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اس پہ بھی اجر دے گا. رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت قرآن اور انفاق فی سبیل اللہ فرمایا کرتے تھے. دلیل, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, رسول اللہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے, یعنی بہت سخاوت رکھتے تھے, لیکن رمضان میں جب جبرائیل آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے. سخی کا مین جنرس. رمضان میں حضرت جبرائیل ہر رات کو آپ سے ملا کرتے اور نبی اکرم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سنایا کرتے. جب جبرائیل آپ سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی. کیوں؟ اس نعمت کے اظہار پہ کہ جی اللہ کا فرشتہ میرے پاس آتا ہے, میں اس کو قرآن سناتا ہوں. اس پہ تو بہت بہترین ہے. بعض کہتے ہیں اللہ کے نبی کی سخاوت آپ کا علم بانٹنے کی تھی, کہ جو قرآن آپ کو ملتا پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے. یعنی صرف مال ہی نہیں دیا جاتا, جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو دے وہ بھی آپ اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. لیلۃ القدر میں یہ دعا پڑھنی مسنون ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, میں نے پوچھا, یہ اللہ کے رسول, اگر میں شب قدر پالوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا, کہو. آپ بھی کہیے ساتھ, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ, تو معاف کرنے والا ہے, معاف کرنا پسند کرتا ہے, لہذا مجھے معاف فرما. اسے ترمذی نے روایت کیا. کیا مانگا ہے؟ صرف معافی مانگی ہے. ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ حضرت عائشہ کو دیکھیے, اولاد کی نعمت سے محروم تھی. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ عائشہ بیٹا مانگ لے. ہماری عموماً دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ بچیوں کے رشتے, اولاد کے لیے, بیٹوں کے لیے جاب, بچے, اسی میں کھو جاتے ہیں. یعنی تاک رات ہے, لیلۃ القدر ہے, جس کی ایک رات کی عبادت ہزار راتوں سے بہتر ہے, اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تو آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے. کیونکہ جس کے گناہ معاف ہو گئے نا, اس کو دنیا کی نعمتیں بھی مل جائیں گی. بعض دفعہ ہمارے ہی کسی گناہ کی وجہ سے ہم سے دنیا کی نعمتیں چھٹی ہوتی ہیں, تو لہٰذا گناہوں کی معافی بندے کے اوپر نعمتوں کے دروازے کھول سکتی ہے. اب یہ پورا چیپٹر جو گزر گیا لیلۃ القدر کے مسائل, اس میں سے کچھ سوال ہے آپ کے پاس تو کیجیے. جی,
مجھے یہ
بہت اچھا سوال ہے آپ کا, شاباش, کہ جو آخری دس دن ہیں یا تاک راتیں ہیں, پیریڈز والی خاتون کیسے نیکی کرے. بہت پریکٹیکل سوال ہے, مجھے خوشی ہوئی آپ کے سوال سے. جس کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتی نا, اس کے علاوہ جو کام کر سکتی ہے وہ کرے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جب حج کے موقع پہ تھی تو آپ کو پیریڈز ہو گئے تو وہ رونے لگی, تو اللہ کے نبی نے یہی کہا تھا کہ بس طواف اور نماز کے علاوہ باقی سب کام کرو. تو آپ ذکر اذکار کر سکتی ہے, عورت قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہے, جیسے بھی بغیر چھوئے اس کو, یا اگر کوئی کپ رکھ کے, وہ بات پیچھے گزر گئی. اس طرح آپ دیکھیں کہ کوئی بک پڑھی جا سکتی ہے, آپ سیرت پڑھ سکتے ہیں, آپ کوئی اور بھی کام نیکی کا کر سکتے ہیں. ہر ایک نیکی کا کام کیا جا سکتا ہے, صرف نماز نہیں ہے, بلکہ اور زیادہ میرا خیال ہے کہ موقع مل جاتے ہیں انسان کو جو عام دنوں پہ نہیں ہوتے. لیکن یہ سوچ کے اب سوتے ہی رہنا کہ نہیں میرے تو نماز چھوٹ گئی ہے, تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. لیلۃ القدر کیسے پتا چلتا ہے پا لیے؟ پہلی بات تو یہ کہ موقع پا لیا نا, اگر آپ نے تاک راتوں میں عبادت کا, تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ پانا ہی ہو گیا. دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو نشانیاں دکھا سکتا ہے. کچھ صحیح روایات سے کچھ نشانیاں ملتی ہیں اس کی نا, مثلا ٹھنڈی ہوتی ہے یہ رات, انیوژل ٹھنڈک ہوتی ہے اور کولنس ہوتی ہے. پھر جیسے اس رات کتے نہیں بھونکتے کیونکہ فرشتے اترتے ہیں. پھر اسی طرح اس جو سب سے میں جو جس کو فیل کرتی ہوں کہ اس سے اگلے دن جب سورج نکلتا ہے نا تو سورج میں کرنیں نہیں ہوتی. اور اس کی بھی حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ اتنے فرشتے زمین پہ اترے ہوتے ہیں کہ ان کے اور سورج کے بیچ میں بیریئر آ جاتا ہے. اور دل جانتا ہے, اللہ کو پتا ہے, دل آپ کا بتا دیتا ہے آپ کو. آپ اپنا کام کرتے ہر رات جاگ لے آخری دس کی ان شاء اللہ تعالیٰ پھر جو بھی ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے, کہہ رہی ہیں کہ کیا لیلۃ القدر کو پانے کے لیے پوری رات جاگنا لازمی ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ پوری رات جاگنا اسلام میں ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. مجھے آج کل پتا ہے نا کہ کسی رات اگر میں نہ سو سکوں تو پھر اس کے بعد انسان کا ایک خاص وقت گزرنے کے بعد ذہن کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے, پوری رات نہیں جاگنا ہوتا. مستون وہی طریقہ ہے جو آپ کو پیچھے بتایا تھا, اب بھی بتا دیتی ہوں کہ فرض پڑھیں جماعت کے ساتھ, سنتیں دو پڑھ لیں, پھر چار تراوی پڑھ لیں, دو پڑھ لیں, جتنا آپ کا دل چاہتے ہیں آپ پڑھ لیں. پڑھ کے بعد اس کے بعد آپ کچھ وقت سو جائیں, دو گھنٹے تین, جتنا آپ سمجھتے ہیں. اور وہ سونا بھی یہ نیت کر کے سوئیں کہ اللہ اس لیے جو سو رہی ہوں کہ آخری حصے میں جاگ سکوں. انشاءاللہ سونا بھی عبادت ہے. پھر آخری حصے میں اٹھ جائیں, دو بجے, ایک بجے, جو بھی رات کا وقت ہے. پھر اس میں اپنی باقی جو رکی چھٹی ہوئی تراوی نا ان کو لمبا کر کے پڑھیں. یہ سو سو نفل پڑھنا اور پوری رات نفل پڑھنا ہمارے ہاں تو بڑا معروف ہے, لیکن یہ مستون نہیں ہے. آپ اٹھیں, قرآن کھول لیں, آپ نیت کر سکتے ہیں کہ آخری دس دنوں میں قرآن پڑھوں گی. تین سپارے بنتے ہیں نا, اب اگر آپ پوری رات میں سے دو ڈھائی گھنٹے بھی گزارتے ہیں تو آپ کثرت سے قرآن پڑھیں. کچھ قرآن تراوی میں پڑھ لیں, کچھ بیٹھ کے پڑھ لیں, جیسے بھی جو آپ کو سہولت لگے اس طریقے سے آپ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اس کی مت رک سکتے. جی, ان کا سوال ہے کہ کیا ذکر کرنے کے لیے وضو ضروری ہے؟ تو دیکھیں یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ آپ جس کو اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں تو آپ کسی کو یاد کرنے سے پہلے کہ ٹھہر جائیں ذرا میں پہلے وضو کر کے آتی ہوں, ایسا نہیں ہے. اور پیریڈز میں بھی نہیں, پیریڈز میں تو وضو کا ویسے ہی حکم ویسے نہیں رہتا نا, جیسے آپ کر بھی لیں گے تو آپ اسی حال میں جیسے نہیں تھے. ٹھیک ہے, اگلا باب دیکھتے ہیں, صدقۃ الفطر, صدقہ فطر کے مسائل. روزے ختم ہو گئے, اب اگلے عید کے قریب کے مسئلے شروع ہو گئے. صدقہ فطر فرض ہے. صدقہ فطر کا مقصد روزے کی حالت میں سرزد ہونے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنا ہے. صدقہ فطر نماز عید سے قبل ادا کرنا چاہیے ورنہ عام صدقہ شامل ہوگا. صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اب ان سب مسئلوں کی دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, رسول اللہ نے صدقہ فطر روزے دار کو بےہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے, نیز محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا. جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا, اور جس نے نماز عید کے بعد کیا اس کا صدقہ فطر عام صدقہ شمار ہوگا. اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا. ایک سے دو فائدے, ہم سے روزے کی حالت میں کچھ گناہ ہو جاتے ہیں نا, کچھ بھی نہ چاہتے ہوئے بھی روزے میں کمیاں رہتی ہیں, تو انشاءاللہ جب اسی کو ہمارے ہاں فطرانہ کہتے ہیں تو صدقہ فطر اسی میں. اور دوسرا اس کا مقصد ہے کہ عیدیوں میں آپ ان لوگوں کو شامل کر سکیں کہ جن کے پاس ابھی کھانا پینا نہیں ہے, اور یہ نماز عید سے پہلے دینا جائے گا. کتنا ہے اب اس کے مسائل آگے آئیں گے. صدقہ فطر کی مقدار ایک سا ہے جو پونے تین سیر یا ڈھائی کلو گرام کے برابر ہے. صدقہ فطر ہر مسلمان, غلام ہو یا آزاد, مرد ہو یا عورت, چھوٹا ہو یا بڑا, روزے دار ہو یا غیر روزے دار, صاحب نصاب ہو یا نہ ہو, سب پر فرض ہے. دلیل ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, رسول اللہ نے رمضان کا صدقہ فطر ایک سا کھجور یا ایک سا جو, غلام, آزاد, مرد, عورت, چھوٹے, بڑے, ہر مسلمان پر فرض کیا ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. جس شخص کے پاس ایک دن رات کی خوراک میسر نہ ہو وہ صدقہ ادا کرنے سے مستثنی ہے. تو لہذا گھر میں رہنے والے ہر شخص کے طرف سے, ایون اگر اس رات کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا بھی دیا جائے گا. پھر اسی طرح گھر میں ملازم ہیں, غلام ہیں, ان کا بھی دیا جائے گا صدقہ, اور اناج کی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے اور پیسے کی صورت میں بھی. صدقہ فطر غلے کی صورت میں دینا افضل ہے, یعنی پسندیدہ کہ کھانا دیا جائے. اور اس میں بھی اب دیکھیں وہی حکمت ہے نا کہ غریبوں کے گھر میں جائے اور عید کی خوشیوں میں شامل ہو. گیہوں یعنی گندم, ویٹ, چاول, جو, کھجور, منقع یا پنیر میں سے جو چیز زیر استعمال ہو وہی دینی چاہیے. حضرت ابو سعید فرماتے ہیں ہم صدقہ فطر ایک سا غلہ یا ایک سا جو یا ایک سا کھجور یا ایک سا پنیر یا ایک سا منقد دیا کرتے تھے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو اسے کیا ہوتا چلا کہ جہاں کا جو کلچر ہے وہی چیز دی جائے. ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایسا گھر ہے جہاں چاول کھائے نہیں جاتے تو آپ اس کو چاول تو نہیں دیں گے نا. اسی طرح کہیں گندم کھائی جاتی ہے تو گندم دی جائے گی اور وہی پسندیدہ چیز ہے جو استعمال میں آ جائے. صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے لیکن عید سے ایک یا دو دن پہلے ادا کیا جا سکتا ہے. صدقہ فطر گھر کے سرپرست کو گھر کے تمام افراد بیوی بچوں اور ملازموں کی طرف سے ادا کرنا چاہیے. دلیل حضرت نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دیا کرتے تھے حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دیتے. یاد رکھیے کہ یہ جو نافع تھے یہ ابن عمر کے غلام تھے یعنی غلام کی طرف سے بھی دیتے اور غلام کے بچوں کی طرف سے بھی دیتے اور ابن عمر ان لوگوں کو دیتے جو قبول کرتے اور عید الفطر سے ایک یا دو دن پہلے دیتے. اسے بخاری نے روایت کیا. جی اب اس بارے میں کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں؟ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کا حساب لگائیں گے ایک وقت یعنی جو قیمت ہے اس کے حساب سے دیں گے. آپ اپنے پسندیدہ تو یہ کہ اپنے ارادے اپنے علاقے کے جو لوگ ہیں نا ان کو دیا جائے لیکن دوسری جگہ بھی دیا جا سکتا ہے. جی ان کا سوال ہے کہ ہم باہر رہتے ہیں ناروے میں ہیں یہ تو اگر پاکستان میں کسی کو بھیجنا اور کچھ عرصہ پہلے بھیج دیں تو اس کا طریقہ یہ کہ جس کے بھی ذمہ آپ یہ کام لگاتے ہیں نا آپ کی بہن بھائی یا کوئی رشتے دار ہے آپ کے تو آپ ان کو پہلے بھیج دیں اور ان کو کہہ دیں کہ پھر عید سے ایک دو دن پہلے دے دیں. ٹھیک ہے ساگ آپ نے پڑھا نا ڈھائی کلو کلوز کے برابر ہوتا ہے ڈھائی یا پونے تین کلو کے برابر ہوتا ہے. یہ عربی کا ایک یعنی باٹ ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر استاذہ جی اتنا انفارمیٹیو لیسن تھا ہمارا. جی تو ہمیں کیا پتہ چلا کیا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزے رکھنے چاہیے؟ ابھی ہم پڑھ رہے تھے نا جلدی سے ریکیپ کرتے ہیں. نہیں رکھنا ہے رائٹ. اور جمعے کے دن کا روزہ رکھنا کیا اس کی اجازت ہے؟ نہیں مکروہ ہے رائٹ. اور صرف ان کے لیے جن کو عادت ہے کہ وہ ہر دوسرے یا تیسرے دن روزہ رکھنے کے عادی ہیں اور اگر اس میں ان کے لیے جمعہ آ جاتا ہے تو وہ جائز ہے. ٹھیک ہے تو کیا اس طرح کا روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ افطار کا ٹائم ہوا اور افطاری نہیں کی اور پھر اگلا روزہ سٹارٹ کر دیا ایسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. اور مسلسل روزے رکھنے سے منع کیا گیا رائٹ. اور ایام تشریق کون سے دن ہوتے ہیں؟ ایام تشریق گیارہ بارہ اور تیرہ رائٹ. رائٹ. اور عرفات کے دن حاج وہ روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جو لوگ حج کر رہے ہیں کیا وہ عرفات کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے. بالکل صحیح. اوکے عورت اپنے شوہر اجازت کے بغیر روزے رکھ سکتی ہے نفلی روزے؟ نہیں. اور فرض کے روزے ان میں اجازت کی ضرورت نہیں رائٹ. ان میں اجازت کی ضرورت نہیں اللہ کا حکم ہے رائٹ. صحیح الحمدللہ. تو آگے چلتے ہیں اعتکاف سے متعلق دیکھتے ہیں کہ اعتکاف کی مدت کتنی ہوتی ہے. یوزلی اعتکاف کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ 10 دن. صحیح. اور بالکل صحیح. تو کیا عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ کر سکتی ہیں، بالکل کر سکتی ہیں. اور کہاں پر کرنا چاہیے اعتکاف؟ جی، اعتکاف کہاں پہ کرنا چاہیے؟ مساجد میں. بالکل صحیح، بالکل صحیح، الحمدللہ. اور لیلت القدر، جو لوگ لیلت القدر کی عادت سے محروم رہتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ وہ کیسے ہیں جو لوگ لیلت القدر کی سعادت سے محروم رہتے ہیں؟ وہ بد نصیب ہیں، ہمیں ان میں سے نہ کرے. اور لیلت القدر کی جو رات ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ فرشتے آتے ہیں اور گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے. بالکل. کیسی رات ہے یہ؟ اس کے بارے میں کیا بتایا جاتا ہے؟ کس طرح کی رات ہے لیلت القدر؟ قرآن میں بھی آتا ہے نا. برکتوں والی رات ہے، رائٹ. 1000 راتوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر، رائٹ. الحمدللہ. تو الحمدللہ، آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکتیں سمیٹنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس تک پہنچائے. اور اب یہاں پر میں آپ سے ایک چھوٹی سی دعا شیئر کروں گی انشاءاللہ، تو اس کے بعد ہم اپنی بریک کی طرف چلیں گے. تو دعا ہے کہ یہ ہے مسند احمد کی روایت ہے 26679. شہر بن حوبش کہتے ہیں کہ میں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہا، اے ام المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس ہوتے تو اکثر کیا دعا کیا کرتے؟ انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا، ان کی دعا میں یہ ہوا کرتا، وہ کہتی کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. وہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ اکثر یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، ہر آدمی کا دل اللہ عزوجل کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، جب چاہے اسے سیدھا رکھے اور جب چاہے اسے ٹیڑھا کر دے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ دعا ہے، رائٹ. اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے. آمین. تو یہاں ہم رکیں گے، بریک لیں گے، 5 منٹ کا سٹریچ لیتے ہیں، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر ولله الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر ولله الحمد. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، والله اكبر، الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر، الله اكبر، لا اللہ 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 اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله. سب لوگ واپس آ گئے مجھے لگ رہا ہے واپس نہیں آئے بریک سے کسی کے بھی میسج شو نہیں ہو رہے یا ایکچولی میرے پاس نہیں اوپن کچھ مسئلہ ہو رہا ہے میرے پاس اوپن نہیں ہو رہا ٹھیک چلے کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو زاد الخیر پروگرام پریپریشن فیلنگس آ رہی ہے رمضان کی ایسا لگ رہا ہے رمضان شروع ہو گیا لگ رہا ہے رمضان واحد وہ جس کی ہم لوگ پہلے سے تیاری کرتے ہیں گھر میں سب کو پتا ہوتا ہے بچے بچے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ رمضان والا ہے کسی اور مہینے کا اتنا نہیں ہوتا نا نہ ہم گنوائے ہوتے ہیں انگلیوں پہ ہم ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا بار 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 رمضان رمضان اور کچھ تو لوگ میں نے دیکھا ہے کچھ خوف سے کر رہے ہوتے ہیں وہ روزے آ رہے ہیں اب کیا ہوگا کچھ خوشی سے اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں خوشی سے اس کو ویلکم کرتے ہیں کہ رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ آ رہا ہے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے ہے کہ نہیں پھر ایمان کو تازہ کرنے کا مہینہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اور پھر ایسا لگتا ہے کہ بعض دفعہ میں سوچتی ہوں رمضان میں ہم تراویح میں دیکھتے ہیں مسجدیں کتنی فل ہوتی ہیں اتنی فل کے چاہے وہ لیڈیز کی ہوں چاہے وہ جینٹس میں ہوں بھری پڑی ہوتی ہیں فل پیک لیکن ٹھیک بہت اچھی بات ہے ہونی چاہیے لیکن اگر ہم اسی سے پہلے دیکھیں عصر کی نماز یا اسی کے بعد اگر ہم فجر کی نماز میں دیکھیں تو کیا وہ حال ہوتا ہے مسجد کا جو کہ فرد نماز ہے ہمیں فرد نماز میں مسجد میں حاضر ہونا ہے نا تو انشاءاللہ تعالی اس سال کوشش کریں گے گھر کے مردوں کو فرد نماز میں ضرور مسجد بھیجیں ٹھیک ایسے ٹائم پہ اگر ہم نہیں جا سکتے تو ضرور گھر کے مردوں کو بھیجیں کہ بھائی چلو رمضان ہی پڑھ لو ٹھیک اگر پھر بھی نہیں کر سکیں تو ویکینڈ فجر میں سٹارٹ کر دیں کوشش جب ہم اپنی بات منواتے ہیں تو ہم یہ بات بھی ضرور منوا سکتے ہیں نا چلے ویکینڈ سے سٹارٹ کر لو فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے پھر جب ایک عادت بن جاتی ہے تو پھر گھر میں نماز مزہ ہی نہیں آتا ٹھیک کیونکہ ہم نماز نبوی جب بک پڑھ رہے ہیں الحمدللہ مہارت دیکھی ہم نے دیکھا کس طرح وضو کرنا ہے اب آج ہم دیکھیں گے کہ جو نماز ہے اس نماز پڑھنے والا یعنی کہ نمازی کا لباس کیا ہونا چاہیے کتنا ستر ہونا چاہیے کتنا اپنا حصہ اوپن کرے کتنا حصے کو اپنا وہ ڈھاک کے رکھے ٹھیک کس طرح اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے کس طرح اللہ کے سامنے کن کپڑوں سے حاضر ہونا ہے کیونکہ جب ہم کسی پارٹی وغیرہ میں جاتے ہیں کسی سے ملنے بھی ایون جا رہے ہوتے ہیں گھر سے باہر بھی نکل رہے ہوتے ہیں گروسری کے لیے بھی تو اپنا حلیہ درست کرتے ہیں نا یا نہیں کرتے ہلکے سے صاف ستھرے کپڑے پہن لیں گے برش کر لیں گے اپنے آپ کو تھوڑا سا سیٹ کر لیں گے تھوڑا ڈفرنٹ ابایا پہن لیں گے تو اسی طرح جب اللہ کے سامنے دن میں پانچ وقت حاضر ہو رہے ہیں تب ہمارا لباس کیا ہونا چاہیے آپ لوگ چاہتے ہیں سننا کوئکلی ون ٹائپ کیجیے چلے انشاءاللہ تعالی ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے ہمارا نماز نبوی کا جو چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 4, 5 and 6 اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ریویو کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم نماز نبی میں سے ہم اگلے باب نمازی کا لباس اس پہ ایک ڈسکشن کریں گے، اور اس میں سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوئیں اس کو اپنے لفظوں میں نوٹ کریں گے. سب باتوں کے حوالے بک میں موجود ہیں، اس لیے اگر کوئی بات سنتے وقت اس کا ریفرنس چاہیے ہو تو ہم کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پہلی بات اس چیپٹر سے جو ہمیں پتہ چلی اور وہ کیا ہے کہ کندھوں کے ننگا ہونے کی صورت میں نماز ادا نہیں ہوتی، یعنی ایون مردوں کے لیے بھی شولڈرز جو ہیں وہ ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. دوسری بات ہم نے اس سے جو سیکھی وہ کیا ہے کہ بعض دفعہ مجبوری میں جب کپڑا چھوٹا ہو کہ ڈر ہو اس بات کا کہ امام کا ستر کھل جائے گا، تو ان سے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھانا چاہیے جب تک کہ امام سیدھا ہو کے نہ بیٹھ جائے. اور اللہ اکبر، اس دور کی غربت کا حال دیکھیے کہ کپڑا اتنا مختصر ہوتا تھا کہ ڈر ہوتا تھا کہ امام کا ستر نہ کھل جائے، تو پہلے وہ پوری اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے، پھر پیچھے خواتین یا مرد جو بھی ہوں گے وہ پھر سر اٹھائیں گے. اگلی بات اس روایت سے جو ہم نے سیکھی وہ کیا ہے کہ نماز میں مرد کے لیے یا خاص طور پہ، یعنی یہ دونوں ہی چیزیں آئیں گی، کہ منہ چھپانا یعنی منہ کھولنا چاہیے. آپ یہ کہہ لیں اس روایت کو اس طرح سے کہ نماز کے دوران نماز چہرہ کھلا رکھنا چاہیے. اب آپ کہیں کہ عورتیں کیا کریں، تو آپ دیکھیے کہ عام حالات تو کھلا رہیے چہرہ، اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ آپ جہاں نماز پڑھیں ایسا کونا ڈھونڈیں کہ آپ تھوڑا سا اپنا نقاب ہی ڈھیلا کر لیں. جیسے آپ پبلک پلیسز میں نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے عموماً آپ دیکھیے کہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ نقاب آپ پورا یوں کر دیتے ہیں سامنے، اب اس میں جب پورا ڈالتے ہیں تو دکھتا ہے، لیکن دوسری صورت کہتی ہے کہ جیسے اوڑھنی کی طرح سے اوڑھنا. بس آپ دیکھیے کہ جیسے یہ دوپٹہ ہے، اب اگر میں اس نماز پڑھتے ہوئے اپنے اس دوپٹے کو تھوڑا سا یوں کر لوں تو یہ سامنے سے میرا چہرہ کھل جائے گا جو میرا جائے نماز پہ آئے گا، لیکن یہ چیزیں اگر مجھے سائڈوں سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان سے میرے لیے ایک پردہ بن جائے گا. تو اس طرح کر لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ اگر میں اس کو پورا ڈال دوں اور میرے لیے سامنے نہ دکھے مجھے، اور جگہ بھی کچھ ایسی چوز کرنی چاہیے کہ سامنے کوئی نہ ہو. تو بہترین بات یہ ہے، یعنی عمل کی بات اس سے ہم نے کیا دیکھی کہ مرد ہو یا عورت، نماز کے دوران چہرہ کھلا رکھنا چاہیے، لیکن اگر کہیں ایسا ممکن نہ ہو جیسے حرم میں آپ چاروں ہی طرف سے نہیں چھپا سکتے کیونکہ آگے بھی لوگ ہیں پیچھے بھی ہیں، تو پھر ان شاء اللہ تعالی چہرے پہ کپڑا ڈال کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور یہاں ایک لفظ صدل کا استعمال ہوا، تو صدل کا طریقہ انہوں نے لکھ دیا ہے کہ کندھوں پر اس طرح کپڑا ڈالا جائے کہ دونوں طرف لٹکتا رہے. اگلی چیز اس چیپٹر سے ہم نے سیکھی کہ عورتیں نماز کے لیے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جا سکتی ہیں. پھر اگلی بات سیکھی کہ حتیٰ کہ عورت نماز کے لیے گھر سے نکلے لیکن اپنے آپ کو بڑی اوڑھنی میں چھپا لے. پھر اگلی بات ہم نے اس میں دیکھی کہ عورت نماز پڑھتے وقت ایسا کپڑا یا ایسا کپڑا پہنے گی کہ جس سے اس کے قدم بھی چھپ جائیں. یہ ہے وہ مسئلہ جو ہمارے ہاں بہت ہی غیر معروف ہے. عورت کے لباس میں نماز کے دوران یہ لازمی ہے کہ وہ اپنے پاؤں کو چھپائے. پاؤں میں چھپانا کیا ہوتا ہے، یہ اوپر کا چھپانا حصہ، یعنی اگر آپ سمجھیں کہ آپ کپڑے پہننے میں عام طور پہ تو اپنی آزار یعنی ٹراؤزر یا شلوار ڈھیلی کر کے اس سے پاؤں کو چھپایا جا سکتا ہے، اور یہ کب ممکن ہوگا جب کھلے پانچوں کی شلواریں ہوں گی. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ساکس پہن سکتے ہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ ابایا پہن لیں. ابایا ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس میں سر سے پاؤں تک آپ چھپ جاتے ہیں. آج ہمارے عورت اور مرد کی نماز میں فرق پہ بہت کچھ کہا جاتا ہے، لیکن عورت اور مرد کی نماز میں جو فرق ہے نا وہ ستر کا فرق ہے، دیٹس اٹ. باقی رکعتوں کا اور ایکشنز کا کوئی فرق نہیں. اللہ کے نبی نے کہا سلو کما رایتمونی اصلی. یہ جو مسئلہ یہاں بیان ہوا ہے پاؤں چھپانا، یہ بعض لوگوں کو نیا لگتا ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو یہ ایک پیج دکھانا چاہوں گی جو میرے پاس الحمدللہ کافی عرصے سے، یعنی اس ایک پیج میں وہ تمام روایتیں جمع کی گئی ہیں جو اس بات کی دلیل بنتی ہیں کہ سوال بھی یہی کیا گیا تھا کہ کیا عورت کے قدم ستر میں شامل ہیں، قدم ڈھانپ کر نماز پڑھے یا بغیر ڈھانپے. تو اس کا جواب جو بہت ساری روایات سے دیا گیا، تھوڑی سی میں پڑھ دیتی ہوں تاکہ ریکارڈنگ میں بھی آ جائے، اور جس کو ضرورت ہوگی پھر اس کو آگے اپنے لیے حوالے کے لیے آپ لوگ کاپی کرنا چاہیں تو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ نماز کے مسئلے میں عموماً ہمارے ہاں بہت ہی زیادہ سمجھے کہ لا علمی ہے، اور بعض دفعہ چپکے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں لون کے، اس میں نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ چھید ہوتے ہیں، چکن کی شلواریں ہوتی ہیں، دوپٹے بھی جو نماز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی اتنے پتلے ہوتے ہیں یا اس میں بھی اتنی سوراخ ہوتے ہیں کہ وہ سطر کو پورا نہیں کرتے. تو یہ بہت ضروری چیز ہے. ہماری نمازوں میں خشوع اگر نہیں آتا تو اس کی بہت بڑی وجہ ہمارا لباس بھی ہے. اس پہ ایک الگ ٹاپک ہے، نماز میں خشوع کیسے، بلکہ ایک سی ڈی جو ہے جنت کے وارث اس میں بھی اس پہ بات ہوئی ہوئی ہے. اگر آپ مزید اس میں لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، لیکن یہاں چند چیزیں جو میں پڑھ کے سنانا چاہوں گی. کہتے ہیں کہ عورت کے قدم بھی ستر میں شامل ہیں، قدم ڈھانپ کر نماز پڑھے. مرد اور عورت کے درمیان اس سلسلے میں یہ امتیاز ہے کہ مرد پاؤں کھلے یعنی ٹخنے ننگے اور عورت پاؤں برکھے. مرد کے لیے نماز یا غیر نماز ہر حالت میں ٹخنے کھلے رکھنا ہے اور ٹخنے بند رکھنا کبائر میں سے ہے. حضرت اس کی دلیل اب انہوں نے لکھی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کے حجاب اور ستر کے بارے میں یہ فرمایا، قالت وہ فرماتی ہیں، کیا انما الخمار ما وار الشعر والبشر، اوڑھنی دوپٹہ ایسا ہو کہ جس سے بال اور چمڑا چھپ جائے. پھر اس کے بعد ایک اور روایت امام مالک کی ہے، اس کے اندر بھی ہمیں یہی خلاصہ ملتا ہے کہ ایک موقع پہ حضرت عائشہ حفصہ بنت عبد الرحمن جو آئیں، انہوں نے باریک دوپٹہ پہنا ہوا تھا، ام المومنین نے اسے لے کر اس کو پھاڑ دیا اور موٹے کپڑے کا دوپٹہ ان کو پہنا دیا. پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ عورت کن کپڑوں میں نماز پڑھے، انہوں نے فرمایا چادر اور ایسی لمبی قمیض میں نماز پڑھے جو اس کے قدم کے ظاہری حصے کو چھپا دے. تو اس سے بھی پتا چلا کہ پاؤں چھپائے جائیں گے. ایک اور روایت ہے کہ بالغ عورت کی نماز اوڑھنی کے بغیر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. حائض سے مراد وہ عورت جو سنِ بلوغت یعنی حیض کو پہنچ جائے، یہ اس سے مراد ہے. پھر اسی طرح بہت لمبا مطلب اس میں بہت ساری اور روایتیں بھی رکھی ہوئی ہیں، لیکن ساری باتوں کا خلاصہ یہ کہ پاؤں کا اوپر کا حصہ جو ہے وہ چھپایا جائے گا، اور سجدے کے دوران اگر نیچے کے حصے کھل جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے آسان بات اس میں یہی ہے کہ آپ عبایا پہن لیں، جیسے نماز کے لیے ایک دوپٹے کا اہتمام کرتے ہیں اس طرح آپ ساکس پہن لیں، تھوڑی دیر کے لیے پہننے پھر اتار دیں، آپ فیل کریں گے کہ اس سے خوشبو آئے گا. تو یہ چیز ایک مردوں سے عورت کی نماز میں ڈفرینٹ ہے. اگلی چیز ہم نے اس باب سے سیکھی کہ زندہ یا مردہ شخص کی ران نہیں دیکھنی، یعنی مرد مرد کی بھی اور عورت عورت کی بھی، یہ جو تھائز ہوتی ہیں ران کو بولتے ہیں، اس کو نہیں دیکھا جا سکتا. اس میں ایک چھوٹی سی بات جو عموماً خیال نہیں رکھا جاتا کہ بعض خواتین خوبصورتی کے لیے کبھی کوئی ایسی آرائش کرتے ہوئے دوسری عورتوں کے سامنے اپنے پوری پوری ٹانگوں کو کھول دیتی ہیں، یہ جائز نہیں. عورت کا عورت سے جو سطر ہے نا وہ گھٹنے تک ہے، یعنی پاؤں سے لے کے جو آپ کے گھٹنے، اس کو کیا بولتے ہیں، نیز بولتے ہیں، اس نیز تک اور اس طرح اوپر کا حصہ یعنی اس میں، تو بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے یعنی پیٹ سے لے کے درمیان کی اور آپ کی تھائز، یہ عورت عورت کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی. کوئی مجبوری ہے جیسے بچے کی ڈیلیوری ہے یا بیماری کی صورت ہے اور اس میں بھی ایک احتیاط کرتے ہوئے اوپر کپڑا ڈال کے اگر کسی طرح سے کوئی ایسی چیزوں میں وقت گزارتا ہے تو اور بات ہے، لیکن بالکل کسی کو کھول کے اس طرح آگے پیش کر دیا جانا، یہ عورت کا عورت سے بھی ستر ہے. پھر اگلی چیز ہم نے اس حصے سے سیکھی کہ اللہ کے نبی کبھی جوتا پہن کے بھی نماز پڑھتے تھے اور کبھی بغیر جوتے کے بھی پڑھتے تھے. اور اس سے ایک اور بات ہم نے سیکھی کہ یہ یہود کی مخالفت میں کرتے تھے، کیونکہ یہود جوتے اور موزے پہن کر نماز ادا نہیں کرتے تھے. پھر اگلی چیز ہم نے اس حصے سے سیکھی کہ نماز ادا کرتے وقت اپنا جوتا اتار کر دونوں پاؤں کے بیچ میں بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی آپ کو ڈر ہے کہ گم جائے گا یا کوئی اٹھا کے لے جائے گا یا قیمتی جوتا ہے، تو آپ اتاریں اس کو بیچ میں اپنے پاؤں کے رکھیں اور نماز پڑھ لیں. اگر جوتے میں کوئی گندگی لگی ہو تو اس کو رگڑ کے اتار لینا چاہیے. پھر اگلی بات ہے کہ جوتے اگر اتاریں تو اس کو دائیں یا بائیں نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اپنے ہی قدموں کے بیچ میں رکھیں، کیونکہ دوسرے نمازیوں کو اس سے تکلیف ہوگی. اگلی بات ہے جوڑے کے بارے میں. نماز کے دوران بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے. بعض کلچرز میں مرد بھی جوڑا کرتے تھے, یعنی بالوں کو کھول دینا چاہیے, تو ایسے وقت میں اس کو کھول دیا جائے گا. آپ نے منع فرمایا کہ ایسا معاملہ جو ہے اس سے مشکل ہوگی. اب یہاں سوال ذہن میں اٹھتے ہیں کہ عورتیں اپنے بالوں کو گھر میں ہلکا پھلکا سا رول کر کے کلپ لگا لیتی ہیں یا کوئی پونی لگا دیتی ہیں, تو کیا وہ بھی اس میں آتا ہے؟ تو وہ اس میں نہیں آتا انشاءاللہ. خاص طور پہ وہ جوڑا جو بالکل سر کے اوپر کوہان کی طرح, یعنی یہ جو گدی ہوتی ہے اور یہ ایک بہت رواج تھا اس دور میں, راج بھی ہے, تو اس صورت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن ہلکا سا اگر نیچے بالوں کو ان کے سرے رول کیے گئے تو وہ پھر انشاءاللہ ڈفرینٹ چیز ہے. اگلی چیز ہم نے اس میں سیکھی کہ حت البسا یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس جگہ نماز پڑھی جائے وہ بالکل پلین ہو, کیونکہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے دھاریاں والی, یہ جیسے ہماری یہ صفیں ہوتی ہیں اس میں کتنی دھاری ہیں, میرے لیے اس میں کھڑا ہو کے انسان تو اس کے کلر ہی دیکھتا جائے, کمبینیشن دیکھے گا, شیڈز دیکھے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یمنی چادر میں نماز پڑھی جس میں بہت لائنیں تھیں, تو بعد میں آپ نے کہا کہ اس نے مجھے نماز کے خوشبو سے غافل کر دیا. میں چاہوں گی کہ ضرور آپ وہ حصہ سنیں کہ نماز میں خوشبو کیا, اس میں 15-20 ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی نمازوں کو بہتر کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیے, ایک تو ہے نماز کے ارکان اور فرض اور اس میں دعاؤں کا پڑھنا, لیکن خشوع کے بغیر پڑھی ہوئی نمازیں جو ہیں وہ انسان کو واقعی غافل کر دیتی ہیں. پھر اسی طرح اگلی چیز ہم نے سیکھی کہ جہاں نماز پڑھی جائے اس کے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو انسان کی توجہ کو کھینچ دے. ایک موقع پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پردے کے پیچھے نماز پڑھی تو اس کی چیزیں پھر آپ کے تصور میں آنے لگیں. تو اسی سے پھر کوشش کرنی چاہیے کہ جائے نماز بھی بہت زیادہ کلرفل اور فینسی نہ ہو, پلین ایک رنگ کے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں ایک عموماً تصور ہے کہ جائے نماز بچھائے بغیر نماز نہیں پڑھتے ہم لوگ, حالانکہ آپ دیکھیے کہ گھروں کے جو صاف ستھرے کارپیٹ ہیں جہاں روز صفائی ہوتی ہے, اگر گھر میں بچے بھی ہیں تو پاگی پلیدی کا تو ویسے ہی خیال رکھنا چاہیے, کوئی اس کا نماز سے تو تعلق ہے نہیں, مسلمان تو ویسے ہی پاک ہوتا ہے. تو اگر ایسی جگہ تو آپ عام جگہ پہ بھی پڑھ سکتے ہیں, ایون صاف ستھرا فرش ہے اگر آپ نے صاف کیا, اس کو ماپ لگایا, اب وہاں پڑھ لیں. بلکہ جتنا آپ خالی زمین پہ کھلی زمین پہ نماز پڑھتے ہیں اتنا اللہ تعالیٰ سے قرب اور نیچر سے اور یعنی ایک اس کو فیل کرنے سے بھی آپ کو اچھا لگتا ہے. لیکن یہ کہ اگر جائے نماز رکھیں بھی تو کوشش کریں کہ بہت زیادہ پل سے ہوں, ایک کلر کے ہوں, جتنی محملی اور فوم کی اور سرخ اور نیلی پیلی جائے نمازیں ہوتی ہیں اتنا پھر ہماری نماز جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے. پھر اگلی چیز اس چیپٹر سے ہم نے سیکھی کہ گرمی کی شدت اگر ہو اور سجدے کی جگہ پہ اگر کوئی کپڑا بچھانا پڑے تو انسان بچھا سکتا ہے. اب اس پورے چیپٹر پہ اوور آل اگر ہم دیکھیں تو نمازی کے لباس کی بات ہے. ہمارے یہاں ایک تصور ہے مرد کے ٹوپی پہن کے نماز پڑھنے کا, تو سنت میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ ٹوپی پہنے, لازمی حصہ نہیں ہے. لیکن عورت کے لیے نماز پڑھتے وقت اس کے سر سے لے کے پاؤں تک ہر چیز ہونی چاہیے, اس کو ہم نے دیکھ لیا. اور آپ دیکھیے کہ جتنا نماز کا لباس کپڑا ہمارا کمفرٹیبل ہوگا اتنا ہماری نماز میں خوشی ہوگا. بعض دفعہ ہاف سلیوز میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, پورا وقت دوپٹہ ہی کھینچتے رہتے ہیں کہ کہیں سے کونی نہ کھل جائے, کہیں سے بازو نہ کھل جائے. بعض دفعہ چپکے ہوئے کپڑے, آج کل جو فیشن چلتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ سائڈ سے چھوٹنے کھلے ہوتے ہیں کہ کمر کھل گئی. پھر بعض دفعہ جو لوگ پینٹس اور شرٹس میں نماز پڑھتی ہیں جو بچیاں, تو وہ اتنی چھوٹی شرٹس ہیں جو ہی رکوع میں گئیں تو پیچھے سے اتنی کمر اٹھ گئی, ستر ختم ہو گیا. آپ کا ستر کھلنے کا مطلب یہ کہ آپ کا رابطہ ٹوٹ گیا نماز سے. تو کم از کم نماز کی حد تک انسان کا لباس ایسا ہو کہ جو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خشوع کو پیدا کرے. جب کھڑے ہونے لگے ایک لمحے کے لیے دیکھ لیں کہ کیا میں ٹھیک ہوں, میرا حلیہ ٹھیک ہے. اور ساری مشکلوں کا حل یہ کہ آپ اگر ایک لباس ایسا بنا لیں, بہت اچھے ایسے بایاز بھی ملتے ہیں. میں ایجپٹ میں گئی, میں نے وہاں دیکھے کہ پورا ایک ہی کپڑا ہوتا ہے, سر سے پاؤں تک وہ اس کو پہنتے ہیں اور اسی کے پیچھے دوپٹہ سلا ہوتا ہے, وہ اس کے اندر مطلب سارے بال بھی چلے جاتے ہیں اور ریپ کر لیتے ہیں. لیکن بہرحال کوئی سوال ہے اس بارے میں آپ کے ذہن میں؟ یہ بات واضح ہے پہن کے یا پہن کے, یعنی جان بوجھ کے یہ نہیں پڑھنا چاہیے. اگر آپ نارمل حالات میں گلوز بھی پہنتے ہیں اور نقاب بھی کرتے ہیں تو حت البسا کوشش کیجئے کہ نماز وہاں پڑھیں کہ جس میں پھر آپ چہرہ بھی کھول سکیں اور ہاتھ بھی کھول سکیں. جی آپ جی دیکھیے کہ انہوں نے سوال کیا کہ مردوں کے ٹخنوں کا کیا حکم. اس کے بارے میں دیکھیے کہ ایک ایمان والا مرد جس حال میں نماز میں ہوتا ہے نا, اسی حال میں وہ بعد میں بھی ہوتا ہے. یہ ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ عام حالات میں تو پینٹس پوری نیچے تک ہوتی ہیں اور نماز میں فولڈ کر لی جاتی ہیں. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ والی کیفیت تو ہو سکتی ہے, لیکن مطلوب یہ نہیں ہے. ہر مسلمان مرد کی ایک پہچان ہی یہ ہونی چاہیے کہ اس کے ٹخنے کھلے ہوں, تو ممکن حد تک کھلے رکھے, اور اگر نہیں کھلے ہوئے تو پھر نماز میں کھول لیں, لیکن کھلنا ہوگا. آج دیکھیے کہ مردوں کے اور عورتوں کے کھل گئے لگی ہوئی. آپ پہلے تو ٹخنوں کی بات کرتے تھے, میں نے تو اب عورتوں کے گھٹنے بھی کھلے دیکھے, مسلمان عورتوں کے. میں نے کبھی اپنی زندگی میں مسلمان عورت کی ننگی ٹانگیں نہیں دیکھی تھی, اس طرح لائیو ان پرسن دیکھنا. اور ایک مجھے ایک ایسی جگہ جانا پڑا کہ میں نے تو وہاں کثیر تعداد دیکھی کہ میں گھبرا گئی کہ یہ کیا ہو گیا, اور وہ نہ جانے کیا نیا کوئی فیشن نکل آیا. کل لوگ بازو ایک اتاریں گے, اب وہ بھی اتار دیں گے. لوگ آپ سے ایک ٹانگ پہنا کے ایک چڑھا لیں گے, وہ بھی پہن لیں گے. کبھی انسان سوچے تو صحیح کہ میں لگ رہا ہوں, صرف ایک سوال خود سے کر لے کہ میں اس وقت لگ کیا رہی ہوں, تو بہت سارے سوالوں کا جواب ملتا ہے. اب دیکھیے کہ مسلمان عورت عام عورتوں سے بہت اعلی ہے, بہت افضل ہے. ہم کچھ بھی پہنیں, کچھ بھی کریں, کچھ بھی ہمارے ایکشنز ہوں, اگر اس میں ہم اس چیز کو بہت اہمیت کہ میں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں اس وقت کیا لگ رہی ہوں, تو امید ہے کہ ہمارا باقی حال حلیہ بھی جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. چلیے اگلا چیپٹر سے انشاءاللہ دیکھیں گے. جی اگلے چیپٹر جو ہے مساجد کے احکام, اس میں سے ہم کچھ باتیں اپنے لیے نوٹ کریں گے. پہلی بات ہم نے اس سے سیکھی کہ اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنانے والے کو جنت میں گھر کی خوشخبری ہے. اور یہاں دیکھیے مسجد کے ساتھ پھر آپ ہر اس جگہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے, اور اس میں پھر ہر وہ جگہ جو دین کے لیے آپ رکھتے ہیں اس کی بھی انشاءاللہ تعالی خوشخبری ہے. اگلی چیز ہم نے اسے سیکھی کہ پسندیدہ ترین مقامات اللہ کو مسجدیں ہیں, اور بازار انتہائی ناپسندیدہ. کتنے لوگوں کی پسند اللہ کی پسند سے ملتی ہے, کتنے لوگ ہیں جن کو بازار بہت ناپسند ہے, سچ بولیے گا, کہاں دل لگتا ہے. چلیں یہاں کی بات نہیں کرتی, پاکستان جا رہے ہیں ایک مہینے کے لیے, زیادہ وقت کہاں گزرتا ہے, بازاروں میں گزرتا ہے, مانے کہ نہ مانے. وہ جی تو اللہ تعالیٰ ہمارا دل بازاروں سے اٹھا دے. دعا مانگے ذرا اپنے لیے سب, صرف چپکے سے کہ اللہ میرے دل سے بازار کی محبت ڈال دے. جی ان کا سوال ایک آیا کہ نماز میں اکثر چھوٹے بچے آ کر ڈسٹرب کرتے ہیں, تو بات کرنا پڑے تو بات کر سکتے نہیں. یہ مسئلہ آگے آ رہا ہے, پھر وہاں آپ کو اس کا جواب ملے گا انشاءاللہ تعالی. اگلی بات اس چیپٹر سے جو ہم نے سیکھی وہ کیا ہے کہ جو شخص دن کے پہلے حصے میں یا دن کے آخری حصے میں مسجد میں جائے, اللہ تعالی اس کے لیے بہشت میں مہمانی تیار کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں پتہ نہیں کیا کچھ تیار کروا رہا ہوتا ہے. اب مردوں کے لیے تو آف کورس یہ چیزیں ہیں, کم از کم ہم عورتوں کا بھی اگر ایسا تعلق ہو, جیسے اگر گھر میں سے شوہر یا باپ یا بھائی مسجد میں جاتے ہیں تو فجر یا عشاء, یہ دو نمازیں جو تھی صحابیات بھی فجر مسجد میں جا کے پڑھا کرتی تھیں, تو ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے انسان کر سکتا ہے. اگلی چیز اس میں ہم نے سیکھی کہ وضو کرنے کے بعد کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے بندے کا بچپنا ظاہر ہو. یعنی بعض لوگ حدیث کے جو لفظ ہے وہ میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں کہ جب تم وضو کر کے مسجد جاؤ تو ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھوں کی انگلیوں میں نہ ڈالو, بے شک اس وقت تم نماز ہی میں ہوتے ہو. یہ کیا بات ہے, یہ ہاتھ کی کیا فیلنگ آتی ہے, لیئر موڈ کی کیفیت آتی ہے نا. اور اسے ایک اور بات ہم نے سیکھی کہ وضو کرتے ہی بندہ حالت نماز میں چلا جاتا ہے, تو پھر اس کے بعد غیبت کر سکتا ہے. وضو کرنے کے بعد نماز تک پہنچنے میں ہمارے کتنے امتحان ہوتے ہیں, فون آ گیا تو وہ آدھا گھنٹہ اس میں لگ گیا, کوئی بات کرنے لگا تو اس سے کرا. یعنی جو ہی وضو کرے نا تو اس کے بعد بس فیل کریں کہ آپ نماز کی حالت میں ہیں. پھر اگلی چیز ہم نے اس باب سے سیکھی کہ مسجد اقصی میں ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے, اور بیت اللہ میں ایک نماز دوسری مسجدوں کی نسبت 1,00,000 نمازوں سے بہتر ہے, اور مسجد نبوی 1000 نمازوں کے برابر ہے وہاں نماز ادا کرنا. کیا مطلب ہے اس کا, اب 1000 نمازیں وہاں پڑھ لی تو پھر بعد میں آ کے 1000 نمازیں اپنی چھوڑ دیں. دیکھیں ثواب میں برابری ہے, فرض ساکت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک چیز ہم نے سیکھی کہ فرض نماز کا مسجد میں ادا کرنا اور نفل نماز کا گھر میں ادا کرنا مستحب ہے. کیوں؟ فرض میں اجتماعیت ہوگی, مسجد میں جا کے نماز ادا کریں گے, لیکن جو نفل نمازیں وہ گھر میں پڑھیں گے, اس کا ایک تو فائدہ کہ ریاکاری نہیں ہوگی, دکھاوا نہیں ہوگا, اور دوسرا یہ کہ گھروں میں بھی تو کچھ برکت رہے. اگر خیر نماز باہر ہی پڑھی جائے اور کسی گھر میں کوئی عورت نہیں ہے, سب مرد ہی رہتے ہیں, تو اس گھر میں تو پھر بالکل بھی اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا. یہ بھی اس کی حکمت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے تمہارے گھروں میں برکت آئے گی. اگلی چیز ہم نے سیکھی کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی 2 رکعت نفل پڑھنے چاہیے. اس کو تحیت المسجد کہتے ہیں, یعنی مسجد کا ارادہ کرنا. اگلی چیز, پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں نہیں جانا چاہیے. اگر کوئی کھائے تو پھر برش کرے یا مسواک کرے اور اس کی بدبو کو ختم کرے. اب یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے, اور وہ کیا کہ جب پیاز یا لہسن کھا کے مسجد میں جانا پسندیدہ نہیں بدبو کی وجہ سے, تو سگریٹ پینے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس شخص کے تو دور سے اس کے کپڑوں سے بھی بو آتی ہے. اسی لیے پھر ناصر الدین البانی کہتے ہیں کہ کیا کسی کے تصور میں یہ بات آ سکتی ہے کہ سگریٹ پینے والا پیاز اور لہسن کے حکم میں داخل نہیں؟ سب کو معلوم ہے کہ سگریٹ کی بو پیاز اور لہسن کی بو سے کہیں زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے. ان دونوں کے کھانے میں کوئی ضرر بھی نہیں, جبکہ سگریٹ پینے کے بہت سے نقصانات ہیں اور کوئی فائدہ ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اگر کسی کو بیماری کے لیے یہ علاج کے طور پہ کھانا پڑے لہسن, تو آ سکتا ہے. اب یہ نہ کوئی کرے کہ چونکہ اب لہسن کھا لیا تو اب نماز نہیں پڑھتے. اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے آپ کو پھر صاف کر لیں, دانت صاف کر لیں, تاکہ دوسروں کو آپ سے سمیل نہ آئے. اگلی چیز ہم نے اس میں سیکھی کہ عبادت میں تھوکنا جو ہے ناپسندیدہ ہے. اگر کوئی تھوک دے تو اس پر مٹی ڈال کے کفارہ کر دے, یعنی اس کو چھپا دے. اب مٹی والی کچی مسجد ہے تو مٹی ڈالیں گے, اور آج اس دور میں یہ ہے کہ پھر اس کو صاف کیا جائے. اگلی بات یہ کہ مسجد میں سونا جائز ہے, لیکن نماز میں نہیں. نماز میں نہیں, مسجد میں. یعنی اگر آپ کہیں سفر پہ ہیں یا کوئی راستے میں یا کوئی تھکے ہوئے ہیں, تھوڑی دیر اسٹریچ کرنا چاہیں تو آپ سو سکتے ہیں, اور نوجوان مرد بھی سو سکتا ہے. پھر اگلی چیز جو ہم نے سیکھی کہ مسجد میں خرید و فروخت منع ہے. یعنی نماز وہ جگہ جہاں 5 وقت نماز ہوتی ہے, جس کو آپ مسجد کا پریئنگ روم کہتے ہیں, اس کے اندر کوئی تجارت اگر کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے اس کے لیے بد دعا دی کہ تمہاری اس چیز میں برکت نہ ہو. ایک شخص نے اونٹنی کا اعلان کروایا تو آپ نے کہا لا رداح اللہ علیک, اللہ اس کو کبھی واپس نہ لائے. اب یہاں دیکھیے, بعض ممبروں پہ سارے اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں, فلاں بچہ گم ہو گیا اس کے آدھے, نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں مسجد میں اس طرح کے اعلان نہیں ہونے چاہیے, کسی کی گمشدگی کے, کسی کی تجارت کے, ایڈورٹائزمنٹ کے. مسجد اللہ کے لیے, ٹھیک ہے کوئی الگ روم ہے, جیسے یہ روم جو ہم یوز کر رہے ہیں یہ ایک الگ روم ہے, اس کے اندر ہم کوئی بھی بات کر رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, بچے ہیں, عورتیں ہیں, آ کے بیٹھتی ہیں, یہ اور چیز ہے. لیکن خاص طور پہ جو مسجد کا ممبر ہے یا جہاں مسجد نماز کے لیے ادا ہوتی, پھر وہاں ایسے کوئی اعلانات نہیں کرنے چاہیے. پھر اگلی چیز ہم نے اس حصے سے سیکھی کہ جب کوئی مسجد کے لیے نکلے باوضو ہو کر, تو اللہ تعالیٰ اس کو حج کا احرام باندھنے والے جتنا ثواب دیتے ہیں. اللہ اکبر, گھر سے وضو کر کے نکلیں اور مسجد میں جا رہے ہیں تو آپ کو اتنا ثواب ہے جیسے اپنے احرام باندھا اور حج کا. کتنا آسان ہے یہ عمل, اور تھوڑی سی صرف توجہ کی ضرورت ہے. اب کوئی کہے کہ اچھا چونکہ ایسا کر رہا ہوں تو پھر اب حج کے لیے جانے کی کیا ضرورت ہے, تو یہیں چلے جاؤں دن میں, تو یہ بات نہیں. دیکھیے جتنی فضیلتیں ہوتی ہیں نا, اسے فرض ساکت نہیں ہوتے, تو فرائض بہرحال اپنی جگہ. پھر اگلی بات ہم نے اس میں سیکھی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا تنہا نماز پڑھنے سے 25 درجے زیادہ اجر ہے. اگلی بات سیکھی کہ جو وضو کر کے مسجد جائے تو اس کے ہر قدم سے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں, اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ نماز کی جگہ پہ رہتا ہے. ہمیں کتنی جلدی ہوتی ہے نماز پڑھتے ہی, سلام پھیر کے جھٹک سے کھڑے ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ کتنے تو فون ہی مس کالز میں آ چکے ہوتے ہیں. ساری فون کال اس وقت آتی ہے جب اب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اور جان پہ بنی ہوتی ہے. نماز پڑھنے کے بعد جتنی دیر آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے ذکر اذکار کریں گے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, تو فرشتے دعا دیتے ہیں کہ اللہ اس پر رحمت کر, اے اللہ اس پر رحم کر. جب تک نمازی نماز کے انتظار کرتا ہے تو وہ نماز ہی میں ہوتا ہے, یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے اگر آپ بیٹھے رہتے ہیں اپنی جگہ پہ تو آپ اسی حالت میں کہ جیسے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. پھر اگلی چیز اس سے ہم نے سیکھی کہ جو جتنی دور سے چل کے مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے اس کے ایک ایک قدم کو لکھا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ دور سے آئیں گے چلو چھوڑو گھر میں پڑھ لیتے ہیں, لیکن اجر ملے گا نا. بنو سلمہ کے قبیلے نے مسجد نبی کے قریب موو ہونا چاہا تو آپ نے کہا نہیں, دیارکم دیارکم, تمہارے گھر تمہارے گھر, تک تو بو آسارکم, تمہارے نشانے قدم لکھے جاتے ہیں, جتنے قدم چل کے آؤ گے اتنا ہی تمہیں اجر ملے گا. چیز ہم نے سیکھی کہ مسجد کا نمازی اللہ تعالی کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے. سات قسم کے لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. کون کون سے لوگ؟ عدل کے ساتھ حکومت کرنے والا الحاکم, پھر وہ جوان جس کی جوانی عبادت میں گزری, تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہا, نماز پڑھ کے نکلا فوراً آنے کے لیے بیتاب تھا, اور چوتھے وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور بچھڑتے ہیں, پانچواں وہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور آنکھوں سے آنسو بہ جائیں, چھٹا وہ شخص جسے خاندانی خوبصورت عورت نے برائی کے لیے بلایا, گناہ کی دعوت دی لیکن اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اور ساتواں وہ شخص جس نے اللہ کے خوف سے کچھ دیا کسی کو, یعنی کسی جب اللہ کے لیے کچھ دیا تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا. اور لوگ اس طرح کی کوششیں کرتے تھے کہ بعض دفعہ یعنی یہ حدیث اس طرح نوٹ کرتے تھے کہ اتنے اندھیرے میں دیتے کہ ایک ہاتھ سے دیتے تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے, یعنی حالانکہ یہ ایک استعارہ تھا کہ چھپا کے دو اللہ کے راستے میں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جتنا اللہ کے راستے میں مطلب چھپا کے دے گا اور خاص طور پہ نفل صدقات نفل چیزیں اس کو اتنا ہی اجر ہوگا. پھر اگلی چیز ہے کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھنا چاہیے, اس کو تو میرے لیے بڑا بڑا لکھوانا چاہیے موٹا موٹا. ہاں پھر مسجدوں میں خوشبو کا اہتمام بھی کیا جا سکتا ہے. اگلی بات مسجدیں سادی ہونی چاہیے, بہت فینسی مسجدوں کا حکم نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ مسجدوں کی خوبصورتی پہ فخر کریں گے. اگلی بات کہ جو اندھیرے کے وقت نمازوں کے لیے مسجد میں چل کر جاتے ہیں تو قیامت کے دن ان کو پورے نور کی خوشخبری ہے. فجر اور عشاء دو نمازیں ہیں نا, جو اندھیروں میں چل کے جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالی قیامت کے دن ان کو نور دے گا روشنی دے گا. پھر اگلی چیز ہم نے اس باب سے سیکھی کہ مشرق بھی کسی وجہ اگر کوئی وجہ ہو تو وہ مسجد میں جا سکتا ہے, مطلب مشرق نان مسلم لوگ مسجد میں جا سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے ایک شخص کو مسجد کے ممبر سے باندھا تھا سمامہ بن اسال, حالانکہ وہ اس وقت مسلم تھے. پھر اگلی چیز ہم نے سیکھی کہ مسجدوں کی دیکھ بھال کرنا ایمان کی علامت ہے, کیونکہ اپنے گھروں کو تو سب سے جاتے ہیں لیکن اللہ کے گھر کو صاف رکھنا کسی بندے کے اندر ایمان کا ہونا اس سے ثابت ہوتا ہے. پھر اگلی چیز اس حصے سے ہم نے سیکھی کہ قبرستان پر مسجد نہیں بن سکتی, یعنی قبروں کے اوپر جا کے نماز پڑھنا اس کی اجازت نہیں ہے, اور ریسٹ رومز حمام یعنی شاور لینے کی جگہوں پہ بھی نماز نہیں ہو سکتی. پھر اگلی دعا ایک اس حصے میں ہم نے سیکھی, آپ میرے ساتھ دہرائیے گا, اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے. یہ دعا مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے اور ہمیں بھی پڑھنی چاہیے. کتنے لوگ ہیں جو صبح اس روم سے انٹر ہوتے ہوئے یہ پڑھتے ہیں شعور کے ساتھ؟ آدھے کو لوگ پڑھتے ہیں. اسی طرح مسجد سے نکلتے وقت بھی ایک دعا ہے, بلکہ یہ مسجد میں داخل ہونے کی ایک اور دعا یاد کی, پڑھیے میرے ساتھ, بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ, اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رسول اللہ پر سلامتی ہو، اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیے کہ مسجد میں جا رہے ہیں تو رحمتیں سمیٹیں گے نا۔ اسی طرح ایک تیسری دعا بھی آپ نے کہا کہ جس نے یہ دعا پڑھی تو باقی سارا دن شیطان سے محفوظ رہے گا، اس کو بھی پڑھتے ہیں مل کے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اس کا ترجمہ ہے کہ میں عظمت والے اللہ، اس کے عزت والے چہرے اور اس کی قدیم بادشاہت کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ تو یہ تین میں سے کوئی ایک دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک یاد کر لیں، دو لکھ کے رکھ لیں، کبھی کوئی پڑھ لیں کبھی کوئی۔ اسی طرح اگلی بات سیکھی کہ مسجد سے نکلتے وقت اللہ کے نبی کیا دعائیں مانگتے تھے، مل کے پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ دوسری دعا ہے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلی کا۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ وہاں تھا ابواب رحمتی کا، داخل ہوتے ہوئے رحمت ہے، نکلتے ہوئے فضل ہے۔ کیوں؟ جب مسجد میں آئیں گے نا تو اللہ کی رحمتیں لیں گے، اور مسجد سے جائیں گے تو فضل کیا ہے؟ دنیا کا مال، یہ جو رزق حلال کا کمانا اور دنیاوی فائدوں کا حاصل کرنا، یہ فضل ہے۔ تو جب مسجد سے نکلیں تو کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنا کام کر دیا، اب تو مجھے میرے باقی کاموں میں برکت دے، جو بھی کام آپ دنیا کا کرنے چاہ رہے ہیں۔ مسجد میں آئے تو کہ سب چھوڑ آئے ہوں، بس اب مجھے تیری رحمت چاہیے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ اللہ مسجد سے باہر آتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رسول اللہ پر سلامتی ہو، اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دے، آمین۔ آخری بات جو اس چیپٹر سے ہم نے سیکھی وہ کیا تھی؟ کہ مسجد میں اونچی آواز بلند کرنا منع ہے۔ آج تو نہیں بلند ہوتی مسجدوں میں آوازیں، میں نے کسی مسجد کا ذکر کیا کسی سے اور انہوں نے کہا اچھا ہاں یہ وہ مسجد ہے جہاں بہت لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسے تعارف ہے؟ اللہ کرے کہ ہماری مسجدیں صحیح طرح کی مسجدیں بن جائیں اور بہترین طریقے سے فائدہ اٹھانے والے بنیں۔ تو الحمدللہ یہاں چیپٹر پورا ہوا، اللہ تعالی ہمیں بہترین فائدہ اٹھانے والا بنا دے۔ سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ کین یو ٹیل اس دی کریکٹ وے ٹو آفر نماز لائک ہاؤ ہولڈ ہینڈ۔ جی انشاءاللہ ہم ایک دن ورکشاپ کریں گے اس پہ پوری، جس میں ہم یہاں پورا وضو بھی کر کے دیکھیں گے اور نماز بھی پڑھ کے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بفور آئی جوائن دس کلاس آئی آلسو لائک اونلی شاپنگ، بٹ الحمد للہ بیکاز دس کلاس آئی چینجڈ۔ چلیں شکر ہے، وہ دکاندار تو بہت ناراض ہوں گے ہماری کلاسوں سے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ نماز نبی بک میں سے آج ہم جس چیپٹر پر تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے یہ ہے اوقات نماز، نمازوں کے وقت۔ بڑا اہم ٹاپک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں نمازوں کے اوقات کے بارے میں ہمیں کیا بات معلوم ہوئی۔ پہلی چیز اس چیپٹر سے جو ہم نے سیکھی وہ کیا ہے؟ نمازوں کے وقت، کن وقتوں میں اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے۔ موضوع چونکہ اہم ہے تو میں پوری حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اوقات پوچھے، آپ نے فرمایا ان دو دنوں میں ہمارے ساتھ نماز پڑھو۔ یعنی ایک دن، پہلے دن آپ نے ابتدائی وقتوں میں پڑھائی، اگلے دن انتہائی وقتوں میں پڑھائی، کہا ان دو وقتوں میں پڑھو۔ کیا؟ اب سنیے گا آپ بھی۔ جب سورج کا زوال ہوا تو آپ نے بلال کو ظہر کی اذان دینے کا حکم دیا، عصر کی نماز کا حکم دیا جب سورج بلند سفید اور صاف تھا، مغرب کی نماز کا حکم دیا جب سورج غروب ہوا، عشاء کی نماز کا حکم دیا جب سرخی غائب ہوئی، اور فجر کی نماز کا حکم دیا جب فجر طلوع ہوئی، یعنی پانچ نمازوں کو ان کے اول وقتوں میں بڑھایا. دوسرے دن بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ظہر کی نماز اچھی طرح ٹھنڈی کر کے یعنی دیر کر کے، اور عصر کی نماز پڑھی جب سورج بلند تھا، اور اس اول وقت سے تاخیر کی جو اس کے لیے پہلے دن تھا. مغرب کی نماز شفق یعنی سورج کی سرخی غائب ہونے سے پہلے پڑھی، اور عشاء کی نماز ایک تہائی رات گزرنے پر پڑھی. فجر کی نماز صبح روشن کر کے پڑھی، یعنی نمازوں کو ان کے آخری وقت میں پڑھایا، اور فرمایا تمہاری نماز کے اوقات ان دو وقتوں کے درمیان ہیں جن کو تم نے دیکھا، اور یہی وہ دو وقت ہے کہ جن پہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو نمازیں پڑھائی تھی. سیرت میں آپ دیکھیں گے اس کو کہ جب نماز فرض ہوئی تو اس کے اگلے ہی دن سے جبرائیل علیہ السلام دونوں دن آتے رہے. پہلے دن آپ کو ابتدائی وقتوں پہ پڑھائیں، اور دوسرے دن نماز کا جو انتہائی وقت ہے اس پہ پڑھائیں، اور فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے نمازوں کے وقت جو ہیں ان کے بیچ میں ہے. ساری باتوں کو جمع کریں تو پتا کیا چلا، فجر کب ہوتی ہے؟ جب بالکل ابھی دن جو ہے وہ بالکل ابھی کھلا بھی نہیں، اندھیرا سا جیسے شروع ہوتا ہے صبح روشن کرنے سے پہلے کے وقت میں، سرخی جب مطلب سرخی غائب ہوئی، اور فجر کی نماز آپ نے جب کا وقت طلوع کا وقت، اور دوسرے دن آپ کو کب پڑھائی؟ جب صبح روشن ہو گئی، یعنی سورج نکلنے سے پہلے کا وقت. یہی ہے وقت، بہترین کام کیا ہے؟ وقت سے پہلے پڑھنا، ابتدائی وقت میں پڑھنا، بامر مجبوری آخری وقت تک پڑھی جا سکتی ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ شروع وقت ہو جائے تو نہ پڑھیں کہ ابھی ہماری نماز کا وقت نہیں ہوا. یہ دونوں وقتوں کو میں اس طرح سے سمجھتی ہوں جیسے آپ کو کوئی بل ملتا ہے بجلی کا جمع کرانا ہے، آپ کو آج ملا، ڈیٹ پڑھتے ہیں آخری ڈیٹ کے، اس میں ایک ہفتے بعد کی ہے، آج سے لے کے ایک ہفتے کے اندر آپ بل جمع کرا سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ صرف آخری دن جا کے آپ لائن میں کھڑے ہوں گے، پہلے کرا لیں گے تو بہتر ہے نا. اسی طرح نماز کے بارے میں حکم کیا ہے کہ جب وقت آ جائے نا تو پھر آپ کی نماز کا وقت شروع ہو گیا. ہمارے افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ اذانیں سنتے رہتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں نہیں ابھی ہماری مسجد کا وقت نہیں ہوا، ابھی ہماری نماز کا وقت. یہ فرق دونوں میں یہی ہے، ایک ابتدائی نماز اور ایک انتہائی، اور اس وقت اثر پڑتے ہیں جب بالکل دن جانے والا ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ جو وقت ہیں ان کے بیچ میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. ظہر کی نماز کا میں ضرور شبہ دور کرنا چاہوں گی. ہمارے ہاں ایک معروف بات ہوتی ہے کہ ظہر کی اذان ہوئی ہے، بس اس کے ایک ڈیڑھ دو گھنٹے کے بعد نماز کا وقت ختم ہو گیا، اور ذرا تین سے چار بجتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اب نماز قضا ہو گئی ہے، اور قضا بھی کیسی ہوئی کہ اگلے دن ظہر کے ساتھ پڑھیں گے. ایسا نہیں ہے. دیکھیے پسندیدہ عمل تو یہ کہ ظہر کا وقت ہوا ہے تو پڑھ لیں، لیکن ظہر سے لے کے عصر کی نماز تک جتنا وقت ہے وہ ظہر کا وقت ہے، آپ اس کے بیچ میں پوری پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح عصر کی نماز شروع ہوئی پڑھیں. سائے کا تعلق ہوتا ہے جب جسم کا سایہ برابر ہو، پھر ایک ڈبل ہو، پھر اس سے مطلب دگنا ہو جائے، تو جب وقت شروع ہو جائے اس کے بعد ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مغرب ظہر کی نماز تھوڑی دیر سے پڑھنی پسندیدہ ہے، اسی طرح عشاء کی نماز بھی تھوڑی دیر سے پڑھنی پسندیدہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کی سختی کا یا ان کے مشکل میں پڑھنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز اور لیٹ کر دیتا، یعنی بالکل سونے سے پہلے کے وقت میں. پھر اگلی چیز ہم نے اس چیپٹر میں سیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جاتی تھیں اور اپنی چادروں میں لپٹی ہوتی کہ اندھیرے کی وجہ سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا. اگلی بات ہم نے سیکھی کہ فجر کی نماز صبح سورج نکلنے سے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے، لیکن پسندیدہ عمل کیا ہے کہ ابتدائی حصے میں پڑھی جائے. اگلی بات ہم نے اس میں سیکھی کہ اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی میں کوئی نماز آخری وقت میں نہیں پڑھی، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہوا، اور ہم اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں، شرمندگی ہے نا کہ ہم پڑھتے ہی تب ہیں جب آخری وقت ہو جائے گا، بس اب جان چھڑانی ہے پڑھ لیں. ساری زندگی آپ نے کبھی بھی لیٹ نماز نہیں پڑھی، آپ یہ کہہ لیں. اگلی بات ہم نے دیکھی اس میں کہ گرمیوں اور سرد موسم میں نماز ظہر کے وقت میں کچھ کمی ہوتی ہے. ظہر میں سردیوں میں ظہر آپ نے تھوڑی دیر سے پڑھائی اور سردیوں میں وقت پہ پڑھائی. آپ نے فرمایا کہ جب گرمی سخت ہو تو نماز ظہر ٹھنڈے وقت پر پڑھو. اور یہ روایت کتنی خوبصورت ہے نا کہ ایک مرتبہ گرمی میں حضرت بلال نے ظہر کی اذان دینی چاہی تو آپ نے فرمایا ٹھنڈا ہو جانے دو, ٹھہر جاؤ, گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہے, گرمی کی شدت میں اس وقت تک ٹھہرو کہ ٹیلوں کے سائے نظر آنے لگے. اگلی چیز ہم نے اس حصے میں سیکھی کہ خاص طور پہ عصر کی نماز بہت جلدی پڑھ لینی چاہیے. اگلی بات اس میں ہم نے دیکھی جمعے کی نماز کا وقت, جمعہ کب ہوتا؟ جب سورج ڈھل جاتا. پھر اگلی بات ہم نے اس میں سیکھی کہ جمعے کی نماز سردیوں میں اللہ کے نبی جلد پڑھتے تھے اور گرمی کے موسم میں دیر سے پڑھتے تھے. یہ وقت کی بات ہے, اس پہ آگے جا کے انشاءاللہ مسائل اگلے ایک پورے ٹاپک میں آئیں گے. اگلی بات ہم نے اس میں سیکھی کہ سورج کی نماز پڑھنے کے بعد اتنا وقت بچ جاتا تھا کہ جس میں کوئی اونٹ کو ذبح کرے, پھر اس کے گوشت کو پکائے اور کھا لے, اور اس دور میں کوئی پریشر کوکس نہیں تھے. یعنی عصر کی نماز پڑھنے کے فوراً اتنا وقت نہ ہو کہ مغرب ہو جائے, اور خاص طور پہ ہمارے ہاں عصر کی نماز لیٹ پڑھی جاتی ہے. پھر اگلی بات ہم نے سیکھی کہ منافق عصر کی نماز کے لیے کیسے کہ وہ سورج کے زرد ہونے کا انتظار کرتا ہے, یہاں تک کہ جب وہ زرد ہو جائے اور شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہو جائے تو وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور چار ٹھونگے مارتا ہے اور اس میں اللہ کا ذکر کم کرتا ہے. ظاہر ہے جب نماز کو دیر ہو رہی ہوگی تو پھر ذکر کہاں ہوگا, پھر تو مختصر سی بات کر کے ہی انسان آگے چلے گا. پھر اسی طرح مغرب کی نماز کے لیے ہم نے سیکھا کہ سورج غروب ہوتے ہی اللہ کے نبی مغرب کی نماز ادا کر لیتے تھے, اور عشاء کی نماز پسندیدہ یہ ہے کہ دیر سے پڑھی جائے. اگلی بات ہم نے سیکھی کہ اللہ کے نبی یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ عشاء کی نماز سے پہلے سویا جائے اور عشاء کی نماز کے بعد باتیں کی جائیں. ہماری ساری پارٹیاں عشاء کے بعد شروع ہوتی ہیں اور آدھی رات تک. اگلی چیز ہم نے سیکھی کہ اگر کبھی حاکم ہی دیر سے پڑھائیں تو کیا کیا جائے. یہ مسئلہ اہم تھا, یعنی جو مسجدوں کے امام ہیں اگر وہ دیر سے پڑھائیں تو کیا کیا جائے. تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے وقت پر نماز کو پڑھ لو, گھر پہ پڑھ لو, پھر اس کے بعد جماعت کے ساتھ جا کے دوبارہ پڑھ لو تو ایک نماز تمہارے لیے نفل ہو جائے گی. اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو نماز کا غم ہوتا ہے, وہ وقت پہ پھر پڑھ لیتے ہیں, پھر بعد میں مسجد میں وقت ہو پھر وہاں جا کے بھی پڑھی. یہ نہیں کہ پھر مسجد کی چھوڑ دو, جھگڑے شروع کر دو, وہاں جا کے بھی پڑھ لو, ایک کو اللہ تعالیٰ نفل کر دے گا. اور اگلی بات ہمیں اس چیپٹر سے پتہ چلی کہ اللہ کے نبی نے اس بات کی خبر دے دی تھی کہ میرے بعد ایسے امام پیدا ہوں گے جن کو بعض چیزیں وقت پر نماز پڑھنے سے روکیں گی, یہاں تک کہ اس کا وقت جاتا رہے گا, پس نماز وقت پر پڑھو اگرچہ تنہا پڑھنی پڑے. ایک شخص بولے اللہ کے نبی میں ان کے ساتھ بھی نماز پڑھوں, تو آپ نے فرمایا کہ ہاں. یعنی اس کا حکم سمجھ میں آ گیا کہ اگر کسی جگہ ہے ہی ایسی مسجد جو بڑی دیر سے پڑھتے ہیں تو پھر کیا کریں, آپ اپنے وقت پہ پڑھ لیں گھر میں اور اس کے بعد ان کے ساتھ دوبارہ جا کے پڑھیں. اگلی چیز ہم نے اس حصے میں سیکھی اور وہ کیا ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد نفل نہیں پڑھنے چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان وقتوں میں شیطان بالکل سورج کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی شیطان, سورج جو ہے وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان ہوتا ہے. ایسے وقت میں جب ہم سجدہ کرتے ہیں نا تو وہ اصل میں شیطان کو سجدہ ہو جاتا ہے, اور یہ وہ وقت ہے جب مشرک قوم میں سورج کو سجدے کے لیے ایسے وقتوں میں نماز پڑھتی تھی. یعنی سورج کی طرف سجدہ کرتے ہیں اور اس سے پھر شیطان کو بھی سجدہ ہونے کا ایک احتمال ہوتا ہے. پھر اگلی چیز ہم نے اس حصے میں سیکھی اور وہ کیا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد جو کوئی سنت پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں, نہیں پڑھی جا سکتی. گو کہ اس میں اختلاف ہے, لیکن فرض نماز تو پڑھی جا سکتی ہے اس کے بعد, لیکن نفل نہیں پڑھی جا سکتی. اسی طرح اگلی بات ہم نے اس حصے سے جو سیکھی وہ کیا ہے کہ جس کی کوئی نماز رہ جائے, فوت شدہ نمازیں, جب وہ بھول جائے یا سو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ جس وقت یاد آئے اس سے اس نماز کو پڑھ لیں. نماز کے یعنی پہلی پچھلی چھٹی ہوئی نمازوں کو پڑھنے کی جو بات ہے اس کو ہمارے ہاں ایک معروف ٹرم دی جاتی ہے قضائے عمری. اور قضائے عمری کا مسئلہ جو ہے وہ اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ پچھلی چھٹی ہوئی نمازوں کو کاؤنٹ کرو اور گن گن کے ادا کرو. اور بعض دفعہ پھر انسان پہ زندگی کی نمازوں کو جمع کرتے ہیں. تو اس بارے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. اسی چیپٹر میں بھی کچھ باتیں ہیں, لیکن حکم یہ ہے کہ نماز جو ہے, اب دیکھیے کہ بندہ مومن کی اللہ سے قرب اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب اور اس سے تعلق کا ذریعہ بنتی ہے. آپ پچھلے 10 سال سے اس قرب کو حاصل نہیں کر سکے, کبھی کرتے تھے کبھی نہیں کرتے. اب وہ وقت گزر گیا, آپ کو یاد ہی نہیں, کبھی پڑھی تھی کبھی نہیں, کسی دن 2 پڑھی کسی دن 4 پڑھی. وہ جو اس کا مقصد حاصل ہونا تھا نا اللہ کا قرب, وہ تو ختم ہو گیا نا. اب رہ گیا مسئلہ کہ کیا پھر ان نماز بھی ادا کریں. تو اس بارے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ایک شخص کفر سے اسلام کی طرف توبہ کرتا ہے نا, تو اس کی توبہ اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے. کیسے؟ پچھلی نمازیں معاف ہو گئیں. کسی کافر کو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ آج 25 سال کی عمر میں نماز مسلمان ہو رہے ہو تو 10 سے لے کے 25 کے 15 سال کی نمازیں تم ادا کرو, کوئی بھی نہیں کہتا نا. معافی ہے, اس توبہ جو ہے گناہوں کو معاف کرتی ہے. تو کہتے ہیں کہ جب ایک کافر کے لیے توبہ رحمت بن گئی, سوچنے کی بات ہے, توبہ رحمت بن گئی کہ اس کے 15 سال کی نمازیں معاف ہو گئیں, تو جب ایک مسلمان توبہ کرے تو اس کی توبہ اس کے لیے زحمت کیوں بن جائے؟ تو لہذا ایک یہ دلیل. دوسری دلیل پیریڈز پہ, ایک عورت کی جب پیریڈز میں نمازیں چھٹتی ہیں تو اس کو دوبارہ ادا نہیں کیا جاتا, جبکہ چھٹے ہوئے روزوں کو ادا کیا جاتا ہے. یہی قانون ادھر ہے. شعور بے شعوری میں, غفلت میں, نہ سمجھی میں, شدت کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے پچھلی زندگی میں اگر نمازیں چھٹ چکی ہیں تو سچے دل سے پہلی بات ہے توبہ کریں, دوسری بات ہے کثرت سے سنتوں اور نفلوں پہ پابندی کریں, زیادہ سے زیادہ نفل پڑھیں. انشاءاللہ ان سے اللہ تعالیٰ اس کمی کو پورا کر لے گا. اور اگلی بات ہے کہ آئندہ پھر نماز نہ چھوڑے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پچھلی معاف کر دے گا. یہ تو ہے ان نمازوں کا مسئلہ جو ہمیں یاد ہی نہیں, اب کبھی پڑھی کبھی نہیں. دوسری بات ہے اب پتہ ہے شعور میں سو گئے, آنکھ نہیں کھلی, نیت بھی تھی ارادہ بھی تھا, اٹھے ریگریٹ ہوا, فوراً وضو کریں پوری نماز پڑھیں. آپ نے فرمایا کہ سو جائے یا بھول جائے تو فوراً ادا کرے. اب اس میں کیا کہ اگلے دن فجر کے ساتھ پڑھیں گے, کس کو پتا آپ نے اگلے دن زندہ رہنا ہے. اگلے دن ظہر کے ساتھ آج کی ظہر پڑھیں گے نہیں, فوراً پڑھیں. پھر آپ کوئی گنجائش نہیں, جب چھوٹے فوراً. اب یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ سوچیں کہ اچھا پچھلے ہفتے پڑھی تھی اور ابھی تک نہیں پڑھی. تو لہٰذا جن نمازوں کا تو ڈیفینیٹ پتہ کہ ہم نے یہ نہیں پڑھی تھی اس کو ادا کریں گے. کسی مغالطے کی وجہ سے نہیں پڑھی, کسی پرابلم سے نہیں پڑھی, لیکن اس کے علاوہ جن نمازوں کا شور شارٹ نہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رحمت رکھی ہے. اس میں ایک بڑا پیارا واقعہ ہے جس میں آپ کو دیکھے گا کہ اللہ کے نبی نے نماز کیسے ادا کری تھی. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک سفر میں فرمایا, آج رات کون ہماری حفاظت کرے گا, ایسا نہ ہو کہ ہم فجر کی نماز کو نہ جاگے. حضرت بلال نے کہا کہ میں خیال رکھوں گا. پھر انہوں نے مشرق کی طرف منہ کیا اور کچھ دیر بعد بلال بھی غافل ہو کر سو رہے, سارے دن کے تھکے ہوئے تھے, نیند آ گئی, سو گئے وہ بھی. جب سورج گرم ہوا تو جاگ گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے, رسول اللہ اور صحابہ بھی جاگے. آپ نے فرمایا اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلو کیونکہ یہ شیطان کی جگہ ہے, یعنی کیونکہ وہاں سب غافل ہو کر سو گئے تھے نا. پھر نئی جگہ پہنچ کر آپ نے وضو کیا, بلال نے اذان دی, آپ نے 2 رکعتیں پڑھی, باقی لوگوں نے بھی 2 سنتیں پڑھی. پھر آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور فرمایا جو شخص بھول جائے اسے جب یاد آئے تو نماز پڑھ لے. ٹھیک ہے, تو سنتیں بھی پڑھی جائیں گی اور فرض بھی پورے پڑھے جائیں گے, اور یہ ہے فوری اسی وقت کے اس کے قضا کی بات ہے. اگلی چیز جو ہم نے اس حصے میں سیکھی اور وہ کیا ہے کہ سفر کے دوران اگر کوئی شخص کہیں پڑاؤ ڈالے تو پہلے اذان دے پھر نماز پڑھے. اور میں نے یہ عمل کرتے ہوئے کئی دفعہ اپنے میاں کو دیکھا ہے کہ ایون ایئرپورٹس پہ یا ویرانوں پہ جہاں بھی ہوتے ہیں یہ پہلے اذان دیتے ہیں. حدیث بڑی پیاری ہے, آپ کو سنا دیتی ہوں. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا پروردگار بکریاں چرانے والے سے تعجب کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تعجب کرتے ہیں اس بندے پہ جو پہاڑ کی چوٹی پر رہ کر اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کو دیکھو جو نماز کے لیے اذان دیتا ہے اور اقامت کہتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے, میں نے اس کو بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا. اللہ کے نام بلند کرنے چاہیے. ہوٹلوں میں آپ رہتے ہیں, آپ اپنے کمرے میں اذان دیں, کسی کے گھر آپ مہمان گئے ہیں, اب وہ اٹھ کے جماعت نہیں جا رہے تو آپ جا کے نیچے لاؤنج میں صبح اذان دیجئے, کیونکہ مسلمان جگہوں سے اللہ کا نام اٹھنا چاہیے اور وہاں سے پھر ایسی آوازیں ہوں گی تو انشاءاللہ شیطان جو ہیں وہ دور ہوں گے. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی انسان اکیلا بھی ہو تو وہ بھی اذان دے گا اور پھر نیت کر کے کھڑا ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو جماعت کی ثواب دے گا, کیونکہ اگر کوئی دوسرا شخص ہوتا تو پھر وہ بندہ خود بخود اس کے پیچھے نماز پڑھتا. تو اس طرح بعض دفعہ بندہ ایک اکیلا نماز پڑھنے کے باوجود بھی اجر میں جماعت کا اجر پا لیتا ہے. پھر اس کے بعد اگلی چیز ہم نے دیکھی کہ اگر کوئی نماز قضا ہوتی ہے تو اس کو کیسے دوسری کے ساتھ ملایا جائے. مثلاً آپ کی ظہر چلی گئی, اب آپ عصر پڑھ رہے ہیں, یا مغرب چلی گئی اور عشاء پڑھ رہے ہیں, تو پہلے کون سی پڑھی جائے گی؟ تو ترتیب رکھی جائے گی. کسی سخت مجبوری میں اگر کوئی نماز چلی جائے تو پہلی نماز پہلے پڑھی جائے گی اور دوسری نماز اس کے بعد, یعنی ظہر پہلے پڑھی جائے گی, پھر عصر پڑھی جائے گی, پھر مغرب اور پھر عشاء. یہی ترتیب جو ہے اس میں آتی ہے. تو لہٰذا آپ دیکھیے کہ نماز وقت پہ, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نمازوں کو اس کے پورے وقت پہ ادا کر سکیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کا سوال اچھا ہے کہ ہم مسجد گئے, وہاں جی مسجد میں گئے اور وہاں فرض پڑھنے کا ہی تھا, یعنی سنت کا وقت نہیں ملا, کوئی حرج نہیں, آپ ان کے ساتھ فرض پڑھیں اور فرض پڑھنے کے بعد آپ اپنے سنت پڑھیں. یہ اگلا ایک پورا چیپٹر آ رہا ہے جماعت کی نماز. بہت ساری خرابیاں ہمارے اندر, یقین کریں, مسجدوں میں جانے والے, خطبوں میں, جمعوں میں اور مسجدوں میں حلقے کرنے والوں کو بھی کئی مسائل جو وہ معلوم نہیں ہوتے. تو انشاءاللہ اس پہ ہم مزید باتیں کریں. چار پڑھ لیں پھر دو بھی پڑھ لیں, سنتوں میں کوئی اتنی سختی نہیں ہے, چار بھی پڑھ سکتے ہیں دو بھی پڑھ سکتے ہیں. جی پیچھے سے آپ پلیز. یعنی آپ کب اٹھے؟ ٹھیک ہے, پھر اٹھے تو عصر ہو گئی بھی تھی, تو بس پھر آپ پہلے ظہر کے چار فرض پڑھیں پھر ظہر کے چار پڑھ لیں, ترتیب میں رکھیے. خدا نہ خاص ایسا وقت ہو کہ ظہر بھی جا رہی ہے عصر بھی جا رہی ہے قریب ہے, پھر پہلے عصر کے چار پڑھیں پھر ظہر کے, کیونکہ کم از کم ایک تو آپ پکڑ لینا. جی اللہ کلو مدد منگو نا کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ وقت ہی اٹھا دے. ہاں جی پہلے تسی پھر فرض پڑھ لو جلدی, تے پھر سورج چیزاں نکل آئے پھر سنتا پڑھ لو. ہاں جی فرض, ہاں پھر بھی سنت پہلے پڑھ لو تو پھر ظہر فجر پڑھ لو. ہاں جی ان شاء اللہ تعالیٰ. جی یہ کہہ رہے ہیں اپ ٹل وٹ ٹائم وی کین آفر فجر سلاد بیفور سن, بس سورج نکلنے سے پہلے پہلے. ٹھیک ہے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سسٹر ہم نے نمازی کی لباس, اوقات نماز, مساجد کے احکام, کوئی ڈفرنس ہے کیا ڈیلی یوز کی جو ہمارے ڈیلی روٹین, ہمارا جو لباس ہے اور نماز پڑھتے ٹائم میں جو لباس ہے کیا وہ ڈفرنس؟ ایک نمازی کو نماز پڑھتے وقت کیا چینج کرنا ہے اور ڈیلی روٹین میں لباس چینج ہے؟ جلدی سے جواب دیجئے کیونکہ پھر آپ لوگوں کی کلاس کا ٹائم اپ اینڈ ہو رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ ویزائٹی میں ریپلائی کر رہے ہیں آئی تھنک سو, کیونکہ یہاں مجھے کوئی ریپلائی میسج نہیں شو ہو رہا. میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ کل میرا ویزائکی اوپن ہو جائے. آج آئی ڈونٹ نو میرے ویزائکی میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے. ہاں کوئی چینج نہیں ہے نا, ہم کو ویسے ہی لمبی اوڑھنی اوڑھنی ہے, ویسے ہی ہماری شلواریں, ہمارے ٹراؤزرز, ہمارے بیل بٹن, جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے ٹخنوں سے نیچے ہونے چاہیے نا. یہ تو نہیں کہ عام روٹین میں ہم اوپر گھٹنوں تک پہنے ہوئے, کسی پارٹیز میں جا رہے ہیں تو ہماری شلواریں اونچی ہیں, نماز پڑھنے گئے. کیونکہ ایسا بہت سا میں نے تو دیکھا ہے کہ بہت سی سسٹرز ایسی آتی ہیں جو مسجد میں آ کر, جو مسجد میں رکھے ہوتے ہیں ڈریسز فار نماز پریئر کے لیے, وہ آ کے بےچاری وہ پہنتی ہیں. ان کو ان کے اتنا شعور ہے کہ ہم ان ٹائٹس میں یا ان اونچے کپڑوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے جو وہ اپنے ٹراؤزر اور ٹی شرٹس پہنے ہوتی ہیں. پھر وہ آ کے مسجد سے اٹھاتی ہیں, مسجد سے پہنتی ہیں, پھر وہیں رکھتی ہیں, پھر وہ جب واپس باہر جاتے ہیں تو ویسے ہی چلے جاتے ہیں. تو یہ کیا, یہ ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا تھا نا کہ اللہ کے سامنے تو آپ کور ہو کے آ رہے ہو. جس اللہ نے آپ کو بنایا, جس اللہ نے آپ دنیا میں بھیجا, تو دنیا میں رہنے کا طریقہ بھی تو اللہ نے بتایا نا. اگر آنکھ لگائی ہوتی ہے, ہاں کورنگ فیٹ نہیں, تو سمجھی نہیں میں آپ کی بات. نماز کے وقت پین کو کور ہونا چاہیے. پین کیا, پیر تو نہیں کہہ رہی آپ؟ ٹھیک, تو اس طرح کے ہمیں چیزیں نہیں کرنی نا کہ ہم اپنے اللہ کے فیٹ کو, جی فیٹ کو, پیر کو کور ہونے چاہیے. تو ایسا تو نہیں کرنا نا ہمیں کہ ہم اللہ کے سامنے آ رہے ہیں تو پر ہم نے فل دوپٹہ اوڑھ لیا باہر. ایون یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ نماز ہم نے پڑھی نہیں, سلام ہم نے پھیرا نہیں, فوراً دوپٹہ اٹھا لیتے ہیں. سر سے دوپٹہ ہم ایسے اتارتے ہیں جیسے سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے ہم بہت ہی برے لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہی مردوں کا حال ہے. تو جو کچھ بھی ہو ہمیں اپنے نماز کا, اپنے لباس کا خیال رکھنا ہے. پھر اسی طرح مسجد کے احکام میں اگر ہم آ جائیں تو مسجد کس کا گھر ہے, کس کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے؟ اللہ کا, اللہ کا گھر ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ چیز کون سی ہے اس دنیا میں, کون سی جگہ اللہ کو پسندیدہ ہے اور کون سی جگہ ناپسندیدہ ہے؟ مسجد اللہ کا, اللہ کو پسند ہے وہ جگہ وہاں بیٹھنا, اور بازار اللہ کا ناپسندیدہ جگہ. یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بازار جانا ہی چھوڑ دیں آج سے, کہ ہم بازار نہیں جا رہے. ضرورت کے تحت جائیں گے, لیکن جو جا کر ہم فالتو ونڈو شاپنگ کرتے ہیں, ونڈو شاپنگ کا مطلب بس ایسے ہی کوئی کام نہیں ہے, چلو مال چلے جاؤ. اور میں نے دیکھا ہے ہمیں کچھ بھی نہیں لینا ہوتا, لیکن اگر ہم پھر بھی ایسی جس آؤٹنگ کے لیے مال جاتے ہیں کہ چلو مال جا رہے ہیں, وال مارٹ جا رہے ہیں, صرف راؤنڈ لگانے کے جا رہے ہیں, تو ہمیں کچھ نہ کچھ ہم لے کر ضرور آتے ہیں. تو ہمارا کیا ہو رہا ہے, خرچہ ہی ہو رہا ہے نا بیکار کا, اور لا کے ہم گھر میں بھر لیتے ہیں کہ بھئی کلیئرنس میں تھا, سیل میں تھا, نظر آ گیا تو ہم نے اٹھا لیا. حالانکہ ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہمیں اس کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں, ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو کیوں ہم پھر اس طرح فضول خرچی کریں اور اسی پیسوں کو جمع کریں؟ اگر اتنا زیادہ ہے, ضرورت سے زیادہ ہے, بچ رہا ہے, تو وہی ہم کسی کی مدد کر دیں, کسی کی مدد کریں گے, کسی کو دیں گے, اس کا تو ہمیں ڈبل ٹرپل اللہ ریوارڈ دے گا نا. اللہ دینے سے تو نہیں تھکتا, ہم تھک جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم نے یہ بس دے دیا تو بہت ہی اللہ پر احسان کر دیا نا. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. پھر ہمیں پیاز لہسن اس ٹائپ کی چیز کھا کے مسجد میں نہیں جانا, پیاز لہسن کھا کر مسجد میں نہیں جانا کہ اس کی اسمیل سے جو ہوئے نمازی ہمارے برابر میں ہیں تو ان کو برا محسوس ہو. ٹھیک, پھر اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کے لیے خوشخبری کیا بیان کی ہے؟ نمازیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا خوشخبری بیان کی ہے؟ دوسروں کو برا لگے گا. جی نہیں, نمازیوں کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ پورے جی جو مسجد کی طرف چل کر آنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنا دو. تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نور میں رکھیں, تو پھر ہمیں مسجد کی طرف جانا ہے, چل کر جانا ہے. اور مسجد میں جانے کی یا مسجد میں انٹر ہونے کی دعا کیا ہے, مجھے امید ہے سب کو یاد ہوگی. اگر نہیں یاد تو کوشش کریں کہ اب جب بھی مسجد میں جائیں تو اس دعا کو پڑھ کے جائیں, اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا, کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اور جب ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ پہلے ہم نے انٹر ہوتے وقت اللہ سے اس کی رحمت کے دروازے کھولنے کی دعا مانگی, اور جب ہم مسجد سے باہر آ رہے ہیں تو ہم اللہ سے اس کا فضل مانگیں گے کہ اللہم انی اسالک من فضلک. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ, میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتی ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ اسی دعاؤں کو یاد کریں گے. پھر ہم نے اوقات نماز دیکھا تھا کہ کس ٹائم پہ نماز پڑھنی ہے, کس ٹائم کا کیا ہے. الحمدللہ استاذہ جی نے ساتھ ساتھ ہمیں اتنا اچھا ایکسپلین کیا ہے کہ مجھے امید ہے آپ سب کو بات سمجھ میں آ گئی ہے. اول وقت میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں. عشاء کی نماز تھوڑا سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ پڑھتے تھے اور پھر فوراً سو جایا کرتے تھے. اور عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عشاء کے بعد ہی رات میں ہی ہم خوش چٹ چیٹ میں بیٹھ جاتے ہیں, ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں یا باتوں میں لگے رہتے ہیں, گروپس میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو یہ سب ناپسندیدہ عمل ہے. عشاء کے بعد فوراً سونا اور فجر میں ارلی اٹھنا. کوشش کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بھی اول وقت میں نماز پڑھیں اور نمازوں کو اس خشوع اور خضوع سے پڑھیں جن کی اللہ ہم سے ریکوائرمنٹ ہے, جو اللہ ہم سے مطلوب ہے. ٹھیک ہے. اچھا الحمدللہ ہمارا تو ٹائم کمپلیٹ ہوا آج کلاس کا. یہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ دور قرآن کا الحمدللہ آغاز ہونے والا ہے. آپ لوگ جانتے ہیں دور قرآن نیکسٹ ویک سے انشاء اللہ تعالیٰ 21 مئی کو ہمارا رمضان کا ویلکم رمضان کا پروگرام ہوگا, اور 22 مئی کو انشاء اللہ تعالیٰ باذن اللہ ہمارا دور قرآن سے آغاز ہو جائے گا لائیو ایک استاذہ جی. تو آپ لوگوں کو جو سسٹرز اپنی زاد الخیر میں رجسٹریشن کرا چکی ہیں ان کو دوبارہ رجسٹریشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے, انشاء اللہ تعالیٰ وہ اسی آئی ڈی کے ساتھ آئیں گی. ٹھیک ہے, یہی ویزا آئی کیو روم سیم ہوگا. میں ایڈمن سے ریکویسٹ کروں گی پلیز دورے قرآن کا لنک ہے یا ہمیں دوبارہ دے دیجئے. جن سسٹرز کے لیے جنہوں نے ابھی تک رجسٹریشن نہیں کرائی ہے وہ رجسٹریشن کرا لیجئے. رجسٹریشن کرانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ دورے قرآن سے ریلیٹڈ جو کچھ بھی ہمارے پاس مٹیریل ہوگا وہ آپ کو ڈیلی بیسس پر سینڈ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, جسے آپ دیکھ رہے ہوں گے زاد الخیر میں بھی آپ لوگوں کو میلس آ رہی ہوں گی نا, ڈے ون ڈے ٹو کی. جی پلٹاپ میں بھی ہوگا, مکسلر پر بھی ہوگا, ویز آئی کیو پہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, تو جو لوگ زاد الخیر میں رجسٹریشن کرا چکے ہیں وہ اب ان کو دوبارہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنی اسی آئی ڈی سے آئیں گے. ٹھیک ہے, اور پل روم میں جو روم ہوگا ہمارا وہ بھی اس کا سیم ہوگا. کیا میرا رجسٹریشن نہیں ہوا پیاری؟ کیا بولا آپ نے, میرا رجسٹریشن نہیں ہو پایا بیکاز آف ای میل. جی انگلش میں بھی ہوگا, انگلش دورہ قرآن بھی ہے. آپ لوگ دیکھیے گا جو دورہ قرآن کا لنک ہے, جو 2017 کا لنک ہے وہ آپ لوگوں کے پاس جب آیا ہوگا تو اس میں آپ لکھا ہوگا, اس میں سارا کچھ ہے, انگلش کا بھی ہے, اردو کا بھی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے ریپلے لنکس بھی ہیں. تو آپ لوگ ادھر جا کے رجسٹریشن کروائیے جنہوں نے نہیں کیا. پھر اس میں انشاءاللہ تعالی آڈیوز آیا کریں گی دورہ قرآن کی, اسی میں ہی سب کچھ انشاءاللہ تعالی آیا کرے گا, آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں. اچھا ایک بات اور تھی کہ ویز آئی کیو کا جو روم ہے ہمارے پاس جس میں ہم ابھی کلاس لے رہے ہیں اسی روم میں دورہ قرآن ہوگا, اور جو مکسلر کا ہے مکسلر کی ہمارے پاس میں ایڈمن سے کہوں گی وہ بھی ٹائپ کر دیجئے انشاءاللہ تعالی, کیونکہ کمنگ سنڈے سے ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے. میں نہیں چاہتی کہ کسی سسٹر کا بھی ہمارا مس ہو یا کوئی سسٹر یہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس لنک اوپن نہیں ہو رہا تھا جس وجہ سے ہم کلاس نہیں لے سکے. ٹھیک ہے, میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ کو کلاس اسکیجول جو ہے وہ دے دوں. ایک منٹ, جی یہ آ گیا کلاس اسکیجول. تو میں یہ آپ لوگوں کو کلاس اسکیجول کے لنک دے دیتی ہوں اور آپ لوگ اس کو اپنے پاس سیو کر لیجئے. وہ سسٹر جو نہیں کر سکیں یا کسی بھی طریقے سے پل ٹاک میں کوئی مسئلہ ہے یا مکسلر میں مسئلہ ہے تو کوئکلی ویز آئی کیو میں آ جائیے, کسی بھی طرح سے ہمارا کوئی بھی پوائنٹ مس نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ڈیلی بیسس پہ اس کا ریپلے بھی ہوگا. 7:30 AM ایسٹرن انشاءاللہ تعالی لائف سیشن ہوگا. ٹھیک ہے, اور 11:30 کے 11 پلیز ایڈر کنفرم کیجئے, مجھے ٹائم یاد نہیں آ رہا کہ 11 ہے کہ 11:30 ہے. اس کا ریپلے ہوگا, فرسٹ ریپلے ہوگا. ایک منٹ, جی 11:30. ٹھیک ہے, 11:30 جو ہے اس کا, ہاں فرسٹ ریپلے ہوگا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم دیکھتے رہیں گے. और पाकिस्तान की जो सिस्टर्स हैं हमारी, उनके लिए जो रिप्ले होगा वो नेक्स्ट डे हुआ करेगा, जो नेक्स्ट डे उनका रिप्ले आया करेगा। ठीक, तो ये कुछ आप अपने सेटिंग, अपने अपने जोन के हिसाब से अपना टाइम चेक कीजिए। अच्छा, यूके सिस्टर्स, सिस्टर आप प्लीज अपने अपने टाइम जोन के हिसाब से चेक कर लीजिए। सेंड विजा क्यू लिंक, सिस्टर ये देखिए मैंने अभी आपको जो ये लिंक दिया है ना, रमादान 2017, इसमें तीनों रूम के लिंक्स मौजूद हैं, पेलटॉप का भी, मिक्सलर का भी और विजा क्यू का भी। तो आप इसमें से, और विजा क्यू का लिंक वही है जिसमें अभी हम जादुल खैर प्रोग्राम ले रहे हैं, इसी लिंक में होगा, इस लिंक को अपने पास सेव कर लीजिए। ठीक है, एंड ऑफ द रमादान तक। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है हमारे पास इंशाल्लाह ना? और आप लोग जो हम लोग सूरह सजदा मेमोराइज कर रहे हैं वो भी कर रहे होंगे, कर रहे हैं डेली बेसिस पे, फायदा हो रहा है ना आप लोगों को? चलिए इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो फिर कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी इस दुआ के साथ कि जो कुछ भी हमने पढ़ा अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन इलाही आमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ آمين إلهي آمين। सिस्टर इंडिया का टाइम आप प्लीज टाइम जोन में चेक कर लीजिए। ठीक है, मुझे आई थिंक आपके शाम के कुछ 5 बजेंगे मेरे जहां तक मेरा ख्याल है, 4 या 5 का बिटवीन टाइम होगा क्योंकि पाकिस्तानी 4:30 होंगे, पाकिस्तान में 4:30 PM होगा शाम का, तो इंडिया का आप प्लीज देख लीजिए। हाँ 4 PM। ठीक है, जजाक अल्लाह सिस्टर आयशा। इंडिया में शाम के 4 बजेंगे, पाकिस्तान में 4:30 PM होगा शाम का, एंड ईस्टर्न टाइम हमारा 7:30 PM AM होगा। हाँ चलें ठीक है, इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो फिर कल आपसे मुलाकात रहेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।